وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگو اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی بات ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ ہم سچی بات کہنے کے عادی ہیں، سچی بات کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے. سچی بات اللہ کے قرآن کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں قسم اٹھا کر فرمایا ہے، فلا و ربے کا، آپ کے رب کی قسم۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، غرض ہر مخلوق کا وہ رب ہے۔ اس موقع پر اللہ نے رب العالمین ہونے کی قسم نہیں کھائی، فرمایا فلا و ربے کا، آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک اپنی ربوبیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے، قسم اٹھائی اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم ہونے کا مسئلہ آگے ذکر کیا۔ اللہ اتنا سچا ہے کہ وہ قسم اٹھانے کے بغیر بھی بات کہے اب بھی درست ہار مانی جاتی ہے، لیکن اللہ نے مزید تاکید کرتے ہوئے یہاں قسم اٹھا کر بات کہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں حاکم اور فیصل تسلیم نہیں کرتا وہ ایماندار نہیں ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا فیصلہ مل گئے اور کوئی آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اور آپ کا فیصلہ سن کر ایماندار کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس میں کوئی کجی کوئی تنگی رکھے، اسے رسول اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا طریقہ سچا ہے، صحیح ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ طریقہ صحیح ہے کون سا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ پیدا ہو جائیں گے، بنی اسرائیلیوں میں 72 بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سور وردی، بغیر وردی کوئی تھا؟ سارے کے سارے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ یہ جتنے فرقے بنے ہیں سب بعد کی پیداوار ہیں، کسی نے کوفے کی طرف دعوت دی، کسی نے دیوبند کی طرف بلایا، کوئی بریلی کی طرف دعوت دے رہا ہے، تنہا ہم ہیں جو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کسی شہر یا قبیلے یا خاندان برادری کنبے کی دعوت نہیں ہے، دعوت ہے ایک اللہ کی کتاب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مشرق کے حق تعالی حدیث
زندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ آپ ایک دن دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ فی نجد، یہ حدیث آج میں نے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں کہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمن. اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. پھر یہی سوال ہوا یا رسول اللہ فی نجد. تین بار ایسا ہوا، آپ نے چوتھی بار فرمایا نجد کے متعلق هناك الزلازل والفتن من حیث یطلو کرن الشیطان، وہاں سے زلزلے اور فتنے نکلیں گے اور شیطان کا سینگ روا ہوگا. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں کہ وہ نجد کون سا ہے جہاں سے زلزلے اور فتنے نکلے ہیں اور شیطان کا سینگ نکلا. مسند احمد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے رعیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام و بیادہی للعراق، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ عراق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے هناك الزلازل والفتن من حیث یطلو کرن الشیطان، یہ جو عراق کا علاقہ ہے وہاں سے زلزلے اور فتنے اور شیطان کا سینگ نکلے گا. کتاب المعرفہ والتاریخ میں امام یعقوب فتوی رحمت اللہ علیہ نے کئی سندوں سے یہ حدیث نقل کی ہے جس میں سائل نے یوں کہا کہ باقی عراق ہے، یا رسول اللہ ہمارے عراق کے بارے میں بھی کوئی دعا فرما دیں. فرمایا هناك الزلازل والفتن من حیث یطلو کرن الشیطان، وہاں سے زلزلے اور فتنے نکلیں گے شیطان کا سینگ نکلے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عراق کی سرزمین جہاں کوفہ ہے بڑی خطرناک ہے، خیر کم ہے شر زیادہ ہے. اور آج بھی یہ جملہ معروف ہے الکوفی لا یوفی، کوفے والوں نے وفا نہیں. تو اب کوفے والے جو وفادار نہیں ہیں وہ کون ہیں؟ اچھے لوگ بھی وہاں تھے، شریر لوگ زیادہ تھے. جتنے فرقے نکلے ہیں ان کی بنیاد آپ کو کوفہ ہی ملے گا. جاؤ دیکھو انفی کہاں سے پیدا ہوئے، اپنا نسب نامہ تلاش کرو جا کے، ولادت تمہاری کہاں ہوئی، اور پھر خارجی کہاں سے نکلے، معتزلہ کہاں سے آئے، شیعہ کہاں سے نکلے، یہ سب کوفہ اور عراق کی پیدا ہوئے. اور آپ حیران ہوں گے، ایک انفی عالم مولوی عبدالعی لکھنوی کی کتاب ہے الرفع والتکمیل، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حنفیوں کی کئی قسمیں ہیں، حنفیوں کی کئی قسمیں ہیں، منہم الشیعہ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجئہ. معتزلہ بھی حنفیوں سے نکلے، شیعہ بھی حنفیوں سے، اور اسی طرح مرجئہ بھی حنفیوں سے. یہ بات لکھیا مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل کے اندر. اور یہ فرقے سارے انفیت سے نکلے اور انفیت کی پیداوار کوفہ. اور میرے بھائیو آپ حیران ہوں گے، کئی لوگوں نے درمیان میں ایسے سوال بھیجے، کوئی امام بخاری پر گرا کر رہا ہے، کسی پر. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایسی بات رکھوں گا اور بھی سند رکھوں گا. مولانا یحیٰ صاحب نے تو یہ بات کہی تھی نا کہ محدثین کے بارے میں اگر تم زبان تام دراز کرتے ہو تو رجال کی کتابوں میں کان یخ دے وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. میں وہاں نہیں جاتا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سند نوٹ کر لیں. مولوی جس خود جو ہے وہ کونے میں بیٹھے ہیں، میری بات سن کے نقل کر لیں، سینوں میں محفوظ کر لیں. حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار ہوں. جاؤ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کبیر جلد دو میں صفحہ 966 ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمود بن غیلان رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے. محمود بن غیلان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن یزید المکری سے سنا ہے. عبداللہ بن یزید المکری فرماتے ہیں میں نے ابو حنیفہ سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آما تو ما احدثکم خطاؤن، جو باتیں میں تمہیں بیان کرتا ہوں بالعموم غلط ہوتی ہیں. سمجھ آئی بات؟ کہ امام ترمذی نے اپنے استاد محمود بن غیلان سے نقل کیا ہے. اور یہ سکہ راوی ہیں، کوئی رجال کی کتاب اٹھا کر جا کے دیکھو،
تقریب و تہذیب سے لے کر تہذیب الکمال تک. اسی طرح ان کے آگے استاد عبداللہ بن یزید المکری وہ بھی سکھا راوی ہے. امام صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں عام تو ما احدثکم خطا. عام طور پر جو بات میں تمہیں بیان کرتا ہوں غلط ہوتی ہے تو امام نفا کو ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں؟ امام نفا کو ماننے کا معنی یہ ہے ان کی بات مانی جائے. بھائی ہم کہتے ہیں ہم نے امام صاحب کو مانا ہے, وہ کہتے ہیں بالعموم جو میں بات بیان کرتا ہوں وہ غلط ہوتی ہے. تم نے مانا کہ ہم نے مانا؟ اگر تم مانتے ہو ساری فقہ کا انکار کر دو کہ امام صاحب تو یہ کہہ گئے. جوہر الحال کی کتابوں میں قاضی ابو یوسف کے حالات اٹھا کے دیکھو. قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کلا ما افتی تو بہی فقط رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنۃ. قریب المرگ تھے کہا جتنے فتوے دیے تھے میں نے جو ہے نا وہ مرنے سے پہلے وہ سب سے رجوع کر لیا. اب میرا صرف وہی فتوا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق کوئی ہو گیا تھا. ہماری دعوت ہے کتاب اور سنت. تم نے بلایا امام صاحب کی طرف, ہم کہتے ہیں اگر امام کی طرف بلاتے ہو تو امام کی بات بھی مانو. قدوری ہدایات کنز کافی ہے, ان کی تو سندھی امام صاحب تک نہیں جاتی. میں جو بات کر رہا ہوں الا اعلان کرتا ہوں اور بس سند آپ کے سامنے رکھی ہے. صرف اس کی ایک سند نہیں ہے, جائیے اس سے ہٹ کر امام ابن ابی کی الکامل اٹھا کر دیکھیں. اسی طرح امام ابو احمد الحاکم کی تاریخ پر کتاب ہے اس کا اٹھا کر دیکھیں. ان ساری کتابوں میں کئی سندوں سے یہ بات امام صاحب سے مروی. تم ایک سند کی بات کرتے ہو؟ میرے بھائیو ہماری دعوت ہے کتاب اور سنت کی, اور یہ حقانیت ایسی ہے جو حنفیت کے منہ سے بھی نکلتی ہے. ابھی سوال میرے پاس آئے, وہاں بھی ایک آدمی نے سوال کیا تھا, کہتے ہیں جی برے صغیر پاک و ہند میں یہ انگریز نے رجسٹر کیے تھے اہل حدیث, اس سے پہلے نام ہی کوئی نہیں تھا اہل حدیثوں کا. میں وہاں والا ایک دے کر گیا تھا, تمہارا حافظہ خراب ہے اپنے امام کی طرح اس لیے تمہیں یاد نہیں بات رہتی. جاؤ پھر دوبارہ ذکر کرتا ہوں, احسن الفتاوا تمہارے مفتی رشید کا جو کراچی میں رہنے والا ہے, آج کل طالبان کا وہ مفتی ہے, اور جو ضرب مومن نکلتی ہے اس کا وہ سرپرست ہے, سر پرست اس کا نام لکھا ہوتا ہے. اس نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ جب دوسری تیسری صدی ہجری میں مذاہب بن گئے تو یہ چار نہیں تھے پانچ تھے. چار تو یہ انفی شاوی مالکی حنبلی اور پانچ میں اہل حدیث. اگر انگریز نے رجسٹر کیا تھا جب اپنے وڈیرے سے جا کر پوچھو وہ کہتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ تو دوسری صدی سے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور غور کر لیتا اسے پتا چلتا دوسری صدی نہیں اللہ کے رسول سے ہی آ رہے ہیں. اور ایک انفی نے ابھی رکے میں مجھے لکھ کر یہ بھیجا ہے کہ آپ اپنے سے لے کر اللہ کے نبی تک کوئی ایسی سند سنائے جہاں تک کوئی جو ہے سارے غیر مقلد ہوں, کوئی مقلد اس میں نہ آتا. اللہ کے فضل سے ہم اہل حدیث ہیں اور ہم نے قرآن حدیث پڑھا ہے اور سندھے بھی اللہ کے فضل سے آتی ہیں. مولوی صاحب جہاں بیٹھے ہو دھیان سے سن لو, میں اپنی سند ذکر کرنے لگا ہوں, اس کے کونے میں تمہیں کوئی مقلد نظر آئے اس کا حوالہ بما کتاب جلد صفحہ لکھ کے بھیج دینا. میں نے علم حدیث پڑھا ہے حافظ محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ سے اور بھی کئی اساتذہ سے. حافظ محمد بھٹوی نے اس علم کو پڑھا ہے حافظ محمد گوندری رحمت اللہ علیہ سے. حافظ محمد گوندری رحمت اللہ علیہ نے اس علم کو پڑھا ہے شاہ عبد الحق بنارسی محدث رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے اس علم کو پڑھا ہے قاضی شوکانی رحمت اللہ علیہ سے. قاضی شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اس علم کو پڑھا ہے عبد القادر بن احمد الکوکبانی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے سلیمان بن یحییٰ سے, انہوں نے احمد بن محمد الشریف الاحدل سے, انہوں نے عبداللہ بن سالم البصری سے, انہوں نے ابراہیم القردی المدنی سے. ابراہیم القردی نے شیخ احمد کشاسی سے, شیخ احمد کشاسی نے شیخ احمد شناوی سے, شیخ احمد شناوی نے یہ علم حدیث پڑھا ہے علامہ محمد بن احمد الرملی سے. علامہ محمد بن احمد الرملی نے یہ حدیث کا علم پڑھا ہے شیخ زین الدین زکریا الانصاری سے. شیخ زین الدین زکریا الانصاری نے یہ حدیث کا علم پڑھا ہے
شاعر بخاری حافظ ابن حضرت کلانی رحمت اللہ علیہ سے، حافظ ابن حضرت کلانی نے یہ حدیث کا علم پڑا ہے، ابراہیم بن احمد التنوخی سے، ابراہیم بن احمد التنوخی نے یہ علم پڑا ہے، ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے یہ علم پڑا ہے، سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سجدی سے انہوں نے یہ علم حدیث پڑھا ہے، ابو الحسن عبد الرحمان بن محمد الدابودی سے انہوں نے علم حدیث کو پڑھا ہے، ابو محمد عبداللہ بن احمد الحمری سے انہوں نے، ابو عبداللہ محمد بن یوسف السربری سے انہوں نے، امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہا غیر مقلد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ علم پڑھا ہے، مکی بن ابراہیم سے، مکی بن ابراہیم نے یزید بن ابی عبید سے، وہ سلمہ بن اقوا سے، وہ رسول اللہ سے، رسول اللہ نے بذریعہ جبریل اللہ سے یہ علم پڑھا ہے، یہ ہمارا سلسلہ سنن میرے بھائیوں، اجروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا اور بات ہے، ذرا میدان میں نکل کے گفتگو کرو، اور جس کو ہمت ہے آئے سند کے اوپر جرا کرے، بتائے فلاں راوی جو ہے وہ اس میں فلاں امام کا مقلد ہے، کسی تاریخ کی معتبر کتاب کا حوالہ تو دو. ہمیں کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں اور اس کے اوپر تان کرتے ہو، جاؤ تمہارے اسلم علی تھانوی نے لکھا ہے مجالس المومنین کے اندر، اس نے اس میں یہ بات ذکر کی ہے، ہم غیر مقلدوں سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو خود ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں، یہ تھانوی نے لکھا ہے. اور آگے بڑھئے، جاؤ تحتاوی اٹھا کر دیکھو، جو تمہاری فقہ کی کتاب ہے، در مختار کا حاشیہ ہے، اس کے اندر بھی ابو حنیفہ کو غیر مقلد لکھا ہے. ابھی میرے شیخ حوالہ دے کے گئے ہیں، مبسوط سرکسی کی، اس کے اندر امام محمد کا قول ہے، اگر تکلیف جائز ہوتی امام ابو حنیفہ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ زیادہ لائق تھے ان کی تکلیف کی جاتی. تم نے تو تقلید کا دروازہ کھول کر اپنی جہالت کا ثبوت دے دیا. اس بات پر محدثین کا اجماع ہے مقلد جائز ہوتا. جاؤ علامہ زینی حنفی کو پڑھو، علامہ عینی حنفی کی البنایا اٹھا کر دیکھو، وہ کہتے فل مقلد ظاہل ول مقلد جاہل، مقلد جائز ہوتا. اور جاہلو، جاہل آدمی کا کیا کام ہے حدیث کی اسناد میں بات کرے، اور جاہل آدمی کا کیا کام ہے وہ علم کی باتوں میں دخل اندازی کرے. پہلے اپنے اوپر سے جہالت کا لیبل اتار لو، پھر علم کی باتوں میں دخل دے دینا. اور تمہارے بزرگ کہتے ہیں مقلد جاہل ہوتا، فل مقلد ظاہل فل مقلد جاہل. آئیے میں آپ کو ایک ان کی جہالت کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی حسین احمد چاندنی کا نام سنا ہے، اور جسے مدنی کہتے ہیں، مولوی حسین احمد چاندنی کی تقریر ترمذی اٹھا کر دیکھو، نماز میں ہاتھ باندھنے کا بیان، کہتا کہ حنفی شافی حنبلی یہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، مالکی نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تین عالم حنفی شافی حنبلی یہ تینوں ایک مالکی کے پاس گئے، مالکی کو جا کر کہتے ہیں بھائی تو ہاتھ چھوڑ کر کے وہ نماز پڑھتا. اس نے کہا تمہیں پتا نہیں میں مقلد امام مالک کا، تو جو مقلد ہوتا اس کو دلیل نہیں آتی، دلیل پوچھنی ہے تو جا کر امام مالک سے پوچھو، میرے سے پوچھنے کیا آئے ہو. وہ تینوں ہی بچارے اپنا منہ بچھوڑتے ہوئے چپ کر کے واپس چلے گئے، کیونکہ وہ ہی تقلید کا دعویٰ کرنے والے تھے. بتا دو، جا کر اپنے مذہب کی کتاب دفاع امام ابو حنیفہ اٹھا کر دیکھو، دوسری کتاب تشکول معرفت، یہ دونوں کتابیں چھپی ہیں جامعہ حقانیہ کوڑا خکد سے، اور تمہارے قاضی زیاد احمد حسینی نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مقلد ہو کر بطور دلیل اپنے امام کے قول کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کو اپنے امام کے قول پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ مقلد کون ہوتا ہے؟ اما المقلد فمستند ہو کون مجتہد ہی، کہتا مقلد کے لیے دلیل مجتہد کا کون ہوتا ہے؟ اسے کتاب اور سنت کی دلیل دیکھنے کی حاجت. تو اگر تم کتاب اور سنت کی دلیلیں دیکھتے ہو اس کا معنی ہے تم غیر مقلد ہو گئے ہو، مقلد نہیں رہے. اگر تو زبان سے جو بھی کہتے رہو آج آپ نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ تم بھی غیر مقلد، اور ایسے غیر مقلد. یہ تو میرے بھائیو میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ جو قرآن کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں, حدیث مانتے ہیں, اجماع مانتے ہیں, قیاس مانتے ہیں, کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں, نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں نہ اجماع مانتے ہیں نہ قیاس مانتے ہیں, حتیٰ کہ خلفاء کی بھی مخالفت کرتے ہیں. میرے بھائیو, مکلف ہو کر وہ بطور دلیل قرآن اور حدیث دیکھے, یہ تو اہل حدیث کی پتہ ہے کہ ہم کہتے تھے قرآن حدیث کو دلیلوں کے ساتھ دیکھو, دلیل کے ذریعے مطالعہ کرو, یہ قرآن حدیث دلیلیں ہیں, ان کو پڑھو. آج تم نے قرآن حدیث کا نام لے کر اس کی دلیلوں کا ذکر کر کے اپنے مذہب کے اوپر پانی پھیر دیا. اور میرے بھائیو, یہ تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے نا جی, اس کا قول رسول کا ہی قول ہوتا ہے. اور یہ بات لکھی ہے مولوی محمود الحسن نے, اس کے دو شاگردوں نے اس سے تقریر نقل کی ہے. ایک تقاریر ہے ترمذی بابو داؤد, اردو زبان میں ہے, اس کو عبدالحفیظ بلیاوی نے نقل کیا ہے. دوسری اربرد شبی کے نام سے ہے, اس کو مولوی اصغر حسین نے, جو دیوبند کا تمہارا جس کو تم شیخ الحدیث کہتے ہو, یہ دونوں شاگردوں نے محمود حسن سے نقل کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ مکلف مجتہد کا قول رسول کا قول ہوتا. شیعہ کیا کہتی ہوں, وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے, یہ نبیوں سے بھی اللہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مجتہد کے قول کو رسول کا قول بنا دیا, کہ جو مجتہد کا قول ہے وہ رسول کا ہی قول ہے. اور میرے بھائیو, اگر مجتہد کا قول رسول کا ہی قول ہے, پھر شیعوں کے ساتھ تمہاری لڑائی کیا ہے؟ ہم وہاں کہتے ہو کافر کافر, شیعہ کافر, پورے ملک میں فساد کھڑا کیا ہوا ہے. وہ باتیں جو ان کے ذمہ منسوب کرتے تمہارے مذہب میں بھی موجود ہیں. آئیے میں آپ کو دو تین حوالے دیتا ہوں, اور اس کو اپنے سینوں پہ باندھ کے جانا. آج تمہارے مذہب کی معروف ترین کتاب جو ہے ہدایہ کے اندر, کتاب القاضی باب عدد القاضی کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم لکھا ہوا. اسی طرح تمہاری دوسری کتاب التقریر والتحبیر اصول فقہ کی, ابن امیر الحاج کی, اس میں حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس, حضرت سلمان فارسی, حضرت بلال, ان سب کو کہتے ہیں یہ غیر فقیہ تھے, غیر مجتہد تھے. نور الانوار, مراد الاصول, اصول شاسی کی شروحات, بدسامی, یہ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو, سب کہتے ہیں ابو ہریرہ بھی غیر فقیہ تھے, انس بھی غیر فقیہ تھے, اور بھی کئی صحابہ اسی طرح غیر فقیہ. سمجھنے کی بات یہ, اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اور ابلیس کا ایمان والعیاذ باللہ ایک ہے. جاؤ والا کرو تو میں ذمہ دار ہوں, کتاب و سننا اٹھا کر دیکھو, امام عبداللہ بن احمد ابن حنبل کی پہلی جلد ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تمہارے بڑے نے کہا ہے امام ابی بکر و ایمان و ابلیس واحدن, قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس و یا رب, کہ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ علیہ باللہ اور ابلیس کا ایمان ایک ہے. ابو بکر نے بھی کہا یا رب اور ابلیس نے بھی کہا یا رب. یہ سپاہ صحابیت ہے, یہ صحابہ سے محبت ہے. اور جو بات شیعوں سے منسوب کرتے ہو اپنے گھر کی بھی تو خبر لے لو, ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں. صحابہ کا نام لینا اور بات ہے, لیکن صحابہ کرام کے موقف کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, یہ صرف ہے حدیث کا کام. صحابہ کا موقف کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے, اللہ کے نبی استاد ہے, صحابہ شاگرد ہے, اللہ کے نبی سکھاتے کیا ہے؟ قرآن میں چار جگہ پر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب اور حکمت کی تعلیم اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی ہے, صحابہ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم لی ہے. یہی حکمت ہے کیا؟ جو امام شافعی کی تفسیر کرتے ہیں, امام شافعی کی کتاب الاحکام القرآن اٹھا کر دیکھیے, وہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر رہنے والے علماء یہ صحابہ کی اولادیں ہیں, ہم نے ان سے سنا. وہ سارے ہی کہتے تھے حکمت سے مراد نبی کی سنت. وہ یہ صحابہ کی تفسیر ہے کہ حکمت کا معنی نبی کی سنت ہے. قرآن کہتا نبی کتاب اور سنت سکھاتا, یہ صحابہ کا موقف تھا, یہ صحابہ کی دعوت تھی. اور شروع سے لے کر آج تک یہ تمام کا صحابہ سے لے کر علماء اہل حدیث, ائمہ محدثین اور فقہائے محدثین کی یہی دعوت ہے. اور تم کہتے ہو کہ برصغیر پاک و ہند میں چند سالوں سے پہلے وجود نہیں تھا, تمہیں شاید بات بھول گئی ہے. میں نے یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی, سب سے پہلے یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں تاریخی طور پر اسلام لے کر جو شخص آیا تھا, طالب علم بھی جانتے ہیں, اس کا نام تھا محمد بن قاسم. کیا نام تھا؟ سن 90 یا 91 ہجری کے قریب وہ برصغیر پاک و ہند میں آئے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قبر تھا 80 ہجری میں. اس وقت امام صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال کے قریب تقریباً. اور 20 سال کی عمر میں تو امام صاحب نے پڑھنا شروع کیا. جب برصغیر پاک و ہند میں اسلام آیا تھا قرآن حدیث والا, گویا ہوگی ابھی تو تمہاری فقہ ایام زچگی میں تھی جب یہاں قرآن و حدیث آیا تھا. تمہاری فقہ کی تولید نہیں ہوئی تھی جب یہاں کتاب و سنت کی دعوت آئی تھی. تمہارا مدد پیدا نہیں ہوا تھا جب یہاں کتاب اللہ قال اللہ و قال رسول کی صدایں بلند تھی. جس وقت تم لوگوں نے یہاں جنم لیا ہے, تم نے تو حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے خطرے لگائے. جاؤ الابر امام صاحبی کی, اور اسی طرح امبال عمر بے ابن عمر حافظ ابن حضرت اسقلانی کو اٹھا کر دیکھو. تمہارے مذہب کا ایک انفی قاضی الیعوذ باللہ کہا کرتا تھا, من نظر فی کتاب البخاری تزندہ کا, الیعوذ باللہ جو بخاری پڑھے گا اس میں غور و خوض کرے گا وہ زندگی کو دے گا. تو چلو ہمیں تو زیادہ چھوڑو, تمہارا تو اتنی دیر تک مولوی کو سامنے ملتی جب تک وہ بخاری شریف پڑھے نا تو سارے زندگی کو ہو کے مدرسوں سے نکلتے ہیں. کوئی مولوی بھی ایسا بچا ہے جس نے بخاری پڑھی اور وہ زندگی نہ ہوا ہو اس فتوے کی روح سے؟ تم نے تو حدیث کی کتابوں میں فتوے لگائے ہیں. مقلدین کا ارکان ہی کیا ہے؟ حدیثیں وضع کر لیا, حدیث کی کتابوں کا مذاق بنا لیا. ابھی آپ نے دیکھا تھا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی نے اپنی حواسی سبق دے دیا ہے. حدیث ماننے والے اہل حدیث ہیں, حدیثیں ان سے پوچھنی چاہیے. اور ہم لوگ نبی کی حدیث نہیں مانتے, اس لیے جو ہے آپ لوگوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتراض کیا کہ آپ نے امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھی تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ حیرانگی کی بات یہ ہے, ایک انہوں نے فقہ حنفی پر اعتراضات کا جواب کے جوابات کتاب لکھی ہے, اس میں کہتے ہیں کسی نے اعتراض کیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ انسان کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. فقہ حنفی میں کیا لکھا؟ فقہ حنفی پر اعتراضات اور اس کے جوابات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اعتراض کیا کسی نے کہ کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنی جو جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ فقہ حنفی والے کہتے ہیں انسان کا بچہ اپنا بیٹا بیٹی اٹھا کر نماز پڑھو مکروہ ہوگی, کتا اٹھا کر پڑھ لو کتے کا بچہ اس کا منہ بنا ہو تو نماز صحیح ہے. دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل اس نے یہ دی ہے کہ کتے کا بچہ اٹھا کر نماز پڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو اٹھا کر نماز پڑھی. جا اٹھا کر دیکھو فقہ حنفی پر اعتراضات اور ان کے جوابات گجرا والا سے چھپی ہے. وہ پیر جی مشتاق کو جا کے پوچھو کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. تو اس لیے میرے بھائیو قرآن اور حدیث ہمارا مذہب ہے. اللہ کے فضل سے تم جتنا مرضی نبی کی حدیث پر اعتراض کرو, رب کے قرآن پر اعتراض کرو, جہاں تک ہمارا علم ہے ہماری بصیرت ہے ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اور دے کر جائیں گے. اور اس کے ساتھ صرف سوال کرنا ہی نہیں سیکھو, اپنے مذہب کے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ نا کہ تمہارا مذہب کیا, اسے کیوں چھپاتے ہو؟ آج ذوالفقار بھائی یہاں موجود ہیں جن کا ود میں نے نام لے کر بتایا تھا, اور ایک خناس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جھوٹ بول رہا ہے. دو آج موقع پہ اس مدرسے میں موجود ہے, اسے پوچھئے نان ان سرگودے کے مولویوں کو فقہ حنفی کے 10 اصول لے کر بھیجے تھے, یہ تمہاری فقہ کے اصول ہیں, اس کو امام ابو حنیفہ سے نکال کر مجھے دکھاؤ. آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. اگر آج مولوی جواب لے کر آئے ہیں مجھے رکا دے کر بھیج دے کہ تیرے 10 سوال آئے تھے اور ان کا یہ جواب ہے. نہیں آج بھیج سکتے, کل تک پرسوں تک جب تک میری زندگی ہے اس کے ان سوالوں کے جواب جو میں نے تمہیں بھیجے تھے فقہ حنفی کے 10 اصول امام ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ سکھا دو, اللہ کے فضل سے مسجد میں کھڑے ہو کر دوبارہ حنفی ہونے کا اعلان بھی کروں گا, اور جتنی رقم تم منہ مانگی مانگو گے انشاءاللہ انعام بھی دے گا. یہ کون سی بات ہے کہ اعتراض کرنا ہی آتا ہے, اعتراضوں کے جواب بھی تو پیش کرو نا, اور وہ تمہارے پاس نہیں اگر بالفرض گم ہو گیا, میرے بیگ میں الحمدللہ آج موجود ہے, میں ساتھ لے کے آیا ہوں, دوبارہ بھیج دیتا ہوں, ہمت ہے تو اس کا جواب دو. اعلان کرو مجھے رکا بھیجو کہ مولوی اپنا نام لے کر بھیجے تیری تحریر کا جواب, یہ ہمارے پاس ہے اس کو لے لو اور پڑھ کے سنا دو. بھائی بھیجتے کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے کسی کی بہو پر ایک کیچڑ چھال لینا اور بات ہے, لیکن کسی کا سوال کے جواب دینا بھی تو چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ سوال کرتے ہی رہو اور ہمارے سوالوں کے جواب گول کر دو.
انشاءاللہ ایسا نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہونے دیں گے، اور جب تک زندہ ہے اور یہ باتیں ہماری قائم اللہ کے فضل و کرم سے، اور اگر ہمت ہے تو میں نے اعلان کر دیا ہے آج سے لے کر جب تک میری زندگی ہے مجھے ان سوالوں کے جواب لکھ کے بھیج دو۔ ادھر ادھر والی باتیں کر کے موضوع سے بھاگنے والی کون سی بات ہے؟ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ آج تم نے حدیثوں پر اعتراض کر کے تقلید کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور تم نے غیر مقلدیت لا شعوری طور پر یا شعوری طور پر قبول کر لی ہے، اور تقلید والا ہوتا کون ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ مقلدین کرتے کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ یہ ان کا کام قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا صحیح طور پر بے شمار مقامات پر انکار ہی انکار ہے، ماننے والی کوئی بات نہیں۔ آئیے میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا مذہب، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر ایک قرآن پاک، نمبر دو حدیث و سنت، نمبر تین اجماع، نمبر چار قیاس ہے، اس کو دل اربع کہتے ہیں۔ اب میں ذکر کرتا ہوں کہ قرآن تم نے کتنا مانا ہے؟ اور تو عید کے ٹھیکے دار ہو، قرآن کہتا ہے ام میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر اور لاچار اور پریشان حال آدمی جب دعا کرے اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی بدحالی دور کر دے، اس کا دکھ دور کر دے؟ زمین میں تمہیں خلیفہ کون بناتا ہے؟ الہم اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ایسا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ ہو؟ قرآن کہتا ہے الہم اللہ، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچا دے، دکھ دے دے، اسے کوئی دور کرنے والا، مشکل کشا، کاشف الضر کا ترجمہ ہے، کاشف کا معنی کھولنے والا، زور کا معنی دکھ ضرر تکلیف، مشکل کشا، اللہ کہتا ہے فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مانے اس نے قرآن مانا، اور اللہ کے سوا جو کسی اور کو مشکل کشا مانے اس نے قرآن مانا۔ جاؤ اشرف علی تھانوی کی تعلیم الدین، امداد اللہ مفرور مکی کی کلیات امدادیہ، اور اس حسین احمد تانگوی کی سلاسل طیبہ، تینوں کتابوں میں لکھا اللہ معاف کر دے مولا علی مشکل کشا کے واسطے، مولا علی مشکل کشا کے واسطے۔ شیعہ کہے مولا علی مشکل کشا تو مشرق کے فتوے، بریلوی کہے مولا علی مشکل کشا تو شرک کے فتوے، حسین احمد ٹانڈوی، مولوی جو ہے اشرف علی تھانوی دو، اور تیسرا امداد اللہ مفرور مکی، یہ تینوں کہے مولا علی مشکل کشا کے واسطے، تو یہ جو ہے وہ مسلمان ہے، یہ مشرق نہیں ہے؟ اگر یہ موحد ہے پھر بریلوی بھی موحد ہوگا، شیعہ بھی موحد ہوگا، اگر وہ مشرق ہے تو پھر یہ بھی علی کو مشکل کشا ماننے والے اسی خاطر۔ اور مشکل کشائیاں کیسے کرتے ہیں؟ جاؤ تھانوی صاحب نے لکھا ہے، تھانوی صاحب کے حالات میں لکھا ہے، یہ جو اشرف السوان ہے اس کی پہلی جلد ہے، تھانوی صاحب اپنے پردادے کا واقعہ بیان کہتے ہیں، میرے پردادا جی ایک بارات پر گئے اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، پردادا جی کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا، یہ ساتھی بھی تھوڑے تھے، ڈاکو زیادہ تھے، انہوں نے مار کر جو ہے نا ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آگے حدیث لکھی کہ من قتل دون مالی وغیرہ فوا شہید، اس کے بعد کہتا ہے کہ شہادت کے بعد کا واقعہ، واقعہ کیا ہے؟ ایک دن پردادا جی شہادت کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، ایک دن پردادا جی گھر آئے اور ساتھ مٹھائی بھی لے کر آئے، اور گھر والی سے کہا اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی ہم روزانہ آیا کریں گے، اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی ہم روزانہ تشریف لایا کریں گے۔ پردادی جی نے چند دن دیکھا کہ اگر کوئی بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھ لے گا وہ پتہ نہیں کیا شک کرے، انہوں نے بتا دیا تمہارے پردادا جی مٹھائی لے کر آتے ہیں، اس کے بعد وہ آئے گی۔ بھائی ایک تو یہ بات بتاؤ کہ مرنے کے بعد بریلوی کہے کہ روحیں آتی ہیں وہ مشرک، عامر اللہ نے کتاب لکھی تھی عامر اور وہاں، اس پر دیوبندیوں نے فتوے لگا دیے تھے مشرک ہے، وہ تو کہے روح آئے تم شرک کے فتوے لگا دو، اور تمہارا مولوی کہ روح نہیں جسم سمیت، پر دادا جی مٹھائی کا ڈبا بھی تھانوی صاحب جیسا لے کے آئے اور ان کو کھلائے، پھر مشرک نہیں ہے؟ اور پھر جب پردادی جی نے بتا دیا تو پردادا جی دوبارہ نہیں آئے، پھر پردادے کو پتا کیسے چل گیا کس نے بتا دیا، گویا علم غیب کے دعوے بھی کرتا. پھر اگلی بات یہ ہے، حقیقت میں مرنے کے بعد کوئی نہیں نہ، اللہ تو کہتا نا ہم برزخ ڈال دیتے ہیں، بلکہ شہیدوں کے واقعات، حضرت جابر بن عبداللہ کی شہادت، ان کے باپ کی شہادت کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، جس پر قرآن کی آیت بھی اتری تھی کہ شہید جو ہے اللہ کے ہاں زندہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے پوچھا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، اس طرح کا واقعہ اس حدیث میں موجود ہے. بار کہا گیا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اللہ نے کہا کہ میرا یہ قانون نہیں ہے، جو آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا، جو ایک دفعہ یہاں ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ دوبارہ. قرآن تو یہ کہہ رہا، حدیث تو یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں روحیں آ جاتی ہیں، یہ کہتے پردادا کی مٹھائی کا ڈبا لے کر آئے. آنے تو کسی نے دینا نہیں تھا، نہ آ سکتے تھے. حقیقت میں غور کرے تو معاملہ کچھ اور تھا، مسئلہ گڑبڑ تھا نا. پتا چل گیا کوئی مٹھائی کا ڈبے آ کر دیتا ہے، اور جب اس کا معلوم ہو گیا کچھ تو قصہ بنا دیا پردادا جی مٹھائی کے ڈبے لے کر. اسی طرح جاؤ روایت لاتا اٹھا کر دیکھو، تھانوی صاحب کی، سوال قاسمی، مولوی مناظر حسن گیلانی کی اٹھا کر دیکھو، لکھا ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کے استادوں میں جھگڑا ہو گیا، دارالعلوم دیوبند کے استادوں میں جھگڑا ہو گیا، اور ایک دن مدرسے کے موتمم نے نماز کے بعد جو ہے مولوی محمود حسن صاحب وغیرہ کو بلایا، اور وہ آئے، کہا میرے سے بات کرنے سے پہلے ذرا میرا بستر دیکھ لو. سخت سردی تھی، کہتے ہیں بستر بھیگا ہوا، اسی میں سے. کیوں بھیگ گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ بات سننے سے پہلے بستر دیکھ لو. پھر کہتے ہیں ابھی ابھی مولانا قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ محمود حسن کو کہہ دو جھگڑے میں حصہ نہ لے. اور بھائی مگر قاسم نانوتوی جسد انصری کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں آ کر تمہاری مشکل کشائیاں کرے اور تمہارے استادوں کا جھگڑا حل کرے، تم پھر بھی توحید والے اور بریلوی کے اگر روح آ گئی یا تو شرک فتوے. اسی طرح جہاں اسی کتاب کے اندر سوانح قاسمی نے تمہارے مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے، ہم بزرگوں کی ارواح سے امداد کے منکر نہیں ہیں، ہم بزرگوں کی ارواح سے امداد کے منکر نہیں ہیں. ہمارا بھی اس کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو عام اہل سنت و جماعت کا ہے. تو عام اہل سنت کون کہنے جاتے ہیں؟ بریلوی. یعنی کہتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو بریلویوں کا عقیدہ ہے. او بھائی اگر تمہارا بھی وہی عقیدہ ہے جو ان کا ہے، پھر ایک دوسرے کے اوپر شرک فتوے کا ہے. تو قرآن مانا، قرآن پاک نے کہا کہ مستر لاچار پریشان حال کی پریشانیاں اللہ کے سوا کوئی نہیں دور کرتا، اللہ ایک مشکل کشا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اللہ ایک ہی مشکل کشا ہے، تم نے اوروں کو مشکل کشا مان کے قرآن نہیں مانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری بات، بل والدات یرضین اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں کتنے سال؟ دو سال. دوسرے مقام پر حمل ہوا فصال ہو فی عامین، کہ دودھ چھڑائی جو ہے اور حمل یہ جو ہے نا فی عامین، فصال ہو فی عامین، یہ دودھ چھڑانا دو سال میں. تیسرے مقام پر حمل ہوا فصال ثلاثون شہرا، قرآن کی آیتوں سے چوبیس مہینے فصال کے، چھ ماہ جب عمل کے نکالی گئے. قرآن نے تین مقام پر بتایا ہے کہ دو سال مدت. جاؤ تفسیر عثمانی اٹھا کر دیکھو، تمہاری تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ جو ڈھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی. ڈھائی برا قرآن کے علاوہ اور کوئی دلیل؟ قرآن کا تو حکم واضح ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب جو ڈھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، نہ آج تک ملی نہ انشاءاللہ قیامت تک ملے گی. قرآن مانا ہے؟ قرآن کے میں کتنا مسائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جن کو یہ لوگ نہیں مانتے. یہ دو مثالیں دی ہیں کیونکہ وقت جو ہے نا وہ ابھی بہت ہے اور سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، یہی نہ ہو کہ کہیں بات جو ہے نا اسی طرح لمبی ہوتی جائے. دوسری حدیث کی بات آ گئی کہ ہم جو ہے دوسرا مصدر حدیث اور سنت ہے. اور میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ یہ حدیث کون سی مانتی، بلکہ انفیوں کے منہ سے بتاتا ہوں کہ نہ حدیث کی تکلیف کتنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخل میں تھے، کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی، نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے دو گروہ کر لیے، ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں چلا گیا، دوسرے گروہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ جو نماز جس نے آپ کے پیچھے پڑھی، دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، پچھلوں میں بھی دو پڑھ کر سلام پھیر دیا. اب یہ چلے گئے، وہ جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ واپس آ گئے، اب انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے انہیں بھی دو رکعت نماز پڑھائی، دو پڑھ کر سلام پھیر دیا، انہوں نے بھی دو پڑھ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ چار. اور صحابہ نے دو دو پڑھی نا، ہر ایک گروہ نے دو دو پڑھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نماز، چار رکعتیں پڑھی. اب غور کرنے کی بات، اب یہ حدیث انفیوں کو کھٹکتی. جاؤ مشکات کی شرح، مرقات ملا علی قاری انفی کی، باب و سلاطن خوف فصل ثانی ہے، اٹھا کر دیکھیے ملا علی قاری انفی نے اس حدیث کے نیچے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث ہمارے مذہب کی روح ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے. الفاظ یہ ہیں، ولا اشکالا فی ظاہر الحدیث علی مقتضی مذہب الشافعی، امام شافی کے مذہب کی روح سے حدیث کے ظاہری معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے. فَإِنَّهُ مَحْمُورٌ عَلَى حَالَةِ الْقَسْرِ، یہ حالت قصر پر معمول ہے. مسافر کتنی پڑھتا ہے؟ دو رکعتیں پڑھتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شافی مذہب کی روح سے اشکال نہیں ہے. بھئی مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پہلے دو رکعتیں فرض مان لیں یا پچھلی، دونوں میں سے ایک نماز آپ کی نفل ہے. جب آپ آگے حیثیت امام سے آپ کی نماز کیا تھی؟ نفل. اور پچھلے پڑھنے والوں کی کیا تھی؟ فرض. فکر انفی کہتی ہے، یہ قدوری سے لے کر ادائے تک بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نفل پڑھانے والا امام ہو، پیچھے اگر کسی نے فرض پڑھنے ہو تو مسترف جو ہے فرض پڑھنے والا متنفل کی اقتداء نہیں کر سکتا. اب یہاں اشکال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام آپ ہم مسافر مانیں گے کہ مقیم؟ اگر اللہ کے نبی کو مان لیں مقیم، حدیث اس بات کا انکار کرتی ہے. کیوں؟ مقیم چار پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، دو پڑھ کر سلام نہیں پھیرتا. اللہ کے نبی نے پہلوں کو بھی دو پڑھ کے سلام پھیرا، دوسروں کو بھی دو پڑھ کر. حدیث اس بات کا انکار کرتی ہے کہ آپ مقیم نہیں تھے. پھر لازمن ماننا پڑے گا آپ کیا تھے؟ مسافر. مسافر دو رکھتے پڑھنی ہے، تو ایک آپ کے فرض تھے اور دوسرے نفل. تو ہمارا مذہب بھی، امام شافی کا بھی، اگر کوئی آگے نفل پڑھ رہا پیچھے بھی فرض پڑھنے والا اگر کھڑا ہو جائے اس کی نماز درست ہے. تو اس لیے ملا علی قاری کہتے ہیں ولا اشکالا فی ظاہر الحدیث علی مقتضی مذہب الشافعی، امام شافی کے مذہب کے تقاضے کی روح سے حدیث کے ظاہری معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ حالت قصر پر معمول ہے. اور ہمیں کیا ہوا ہے؟ اب جو ان کے پیٹ میں درد ہوئی وہ بھی سن لیں. کہتے ہیں وقد صلی بالطائفۃ الثانیۃ نفلا، دوسرے گروہ کو آپ نے نفل پڑھائے، دوسرے گروہ کو آپ نے کیا پڑھائے تھے؟ کیونکہ آپ کی نفل سے نا سڑے تو پہلے پڑھ چکے تھے. وَعَلَىٰ قَوَائِدِ مَذْهَبِنَا مُشْكِلٌ جِدًّا، یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے. مولویوں کان کھول کے سنو، والا قواعد مذہب نہ مشکل جدن، ہمارے مذہب کے قانون کی روح سے اس حدیث پر عمل کرنا بہت مشکل. وہ کیسے؟ وہ آگے کہتے بھائی لوہوں میں لال سفر لازم اقتدال مسترد بل متنفل، اگر یہ نماز سفر پر معمول کرے یہ لازم آئے گا کہ فرض پڑھنے والے نے نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز ادا کی. بہوا غیر و صحیح اندانا، مان کے بھی کہ اللہ کے نبی کی نفل تھی پچھلوں کی فرض. ملا علی قاری کہتے بہوا غیر و نندانا، ہمارے نزدیک یہ نماز صحیح، ہمارے نزدیک یہ نماز صحیح، نہ ہوگا غیر صحیح نندانا، اس لیے فلا یحملو علیہ فعل الصلوۃ والسلام، آپ کا جو فعل ہے اس کو اس معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا، وین حمل الحضر یا با السلام علی راس کل رکعتین، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسافر مان لیا، مقیم مان لیا جائے تو آپ کا دو رکعتوں پر سلام پھیرنا اس بات کا انکار کرتا ہے، لہذا اگر امام نفل پڑے مقتدی پیچھے فرض پڑے غیر و صحیح اندما، ہمارے دیکھ صحیح، اب جو نبی کی نماز صحیح نہ مانے پھر، اور تمہارے بڑوں نے صحیح نہیں مانی، ہم تمہیں ساری رات بخاری سے لے کر آگے تک بھی حدیثیں سناتے چلے جائیں، حدیث اسے آئے گی جسے اللہ نے، کیونکہ تمہارے بڑوں نے نبی کی حدیث سمجھ کر کہا ہے غیر و صحیح نماز، یہ نماز ہمارے دیکھ صحیح، جب تم نبی کی نماز ہی صحیح نہیں مانتے تو ہم ہزار حدیثیں تمہیں سنا دیں تم کبھی بھی نہیں تسلیم کرو، ماننا اس نے جس کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دینی ہے، اور اللہ جسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، مولوی خواہ 113 چک میں آ کر چھپ کر بیٹھے رہے، خواہ وج میں جا کر چھپ کے بیٹھ کے رک کے لکھتے رہے، ہدایت اسے آنی ہی آنی ہے، کیونکہ جس کو اللہ ہدایت دے دے من یهده الله فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے بڑوں نے حدیث کو سمجھ کر بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے، آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں اس سے بھی خطرناک، جاؤ فقہ حنفی کی کتاب اٹھا کر دیکھو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 5 صفحہ 115 بائیں طرف ہے، یہ صفحے کے اوپر لکھی ہوئی بات موجود ہے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف، کیا اسلامی سلطنت میں اگر کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی کافر ہندو وہ ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہے، کیونکہ یہی ہے نا کہ جب جو نا وہ قدمی والا جہاد کیا جائے، پیش قدمی والا آگے بڑھ کر جب حملے کیے جائیں وہاں جا کر پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو فاتحہ، اسلام قبول نہ کرے انہیں کہتے تم جزیہ ٹیکس دے کر ہماری حکومت کے نیچے رہو، حکومت ہماری ہوگی تم ٹیکس دے کر رہو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حکومت کے اندر رہو، اپنا مذہب اپنے گھر میں رکھو اور تم اس کو پھیلاؤ نہیں کھلے عام، اپنی عبادت اپنے عبادت خانوں میں کرو اور اپنے گھروں میں رہو، جزیہ ٹیکس دے کر رہو، تو یہ ایسا ذمی غیر مسلم ذمی جو ٹیکس دے کر رہتا ہے، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، آپ کا گستاخ ہو، آپ کو برا بلا کہے، مندہ بولے، ایسے آدمی کا عہد جو مسلمانوں کی حکومت سے ہوتا ہے کہ مسلمان ٹیکس لیں گے حفاظت کریں گے، یہ عہد رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ہر سادہ سے مسلمان بھی کہے گا ٹوٹ جاتا ہے، شافی کہتے ہیں آگ ٹوٹ جاتا، حنفی کہتے ہیں آگ نہیں ٹوٹتا، وہ واجب القتل نہیں ہوگا، ان دونوں مسئلوں پر شافی اور ابو حنیفہ میں بحث کرتے ہوئے علامہ ابن نجیم نے لکھا، جس کو ابو حنیفہ ثانی کہتے ہو اس نے البحر الرائق جلد 5 صفحہ 115 کے اوپر لکھا ہے، نام نفس المومن تمیل و الی قول المخالف مسئلہ تھی سب، لیکن اتباع نہ للمذہب واجب، ایماندار بندے کا نفس ہمارے مخالف کی بات مانتا ہے، مخالفوں کا کیا مذہب ہے؟ انفیوں کے کیا آد ٹوٹ جاتا ہے، اور انفیوں کا کیا مذہب ہے؟ آد نہیں ٹوٹتا، یہ کہتا ایماندار بندے کا نفس کس کی بات قبول کرتا ہے؟ ہمارے مخالف کی، شافیوں کی، اہل حدیثوں کی، لیکن اتباع نہ للمذہب واجب، اگر سے جس کے نفس میں ایمان ہے وہ ہمارے مخالف کی بات ہی مانے گا کہ اس کی صحیح ہے اور ہماری غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مذہب کی پیروی کریں گے، صحیح بات نہیں مانیں گے، یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ نفس کے اندر ایمان نہیں، اگر نفس کے اندر ایمان ہو اپنا مذہب چھوڑ کر شافعی کی بات مان لو، تم نے کہا جس کے نفس میں ایمان ہے، نفس المومن ایماندار بندے کا نفس تمیل و الی قول المخالف، مخالف کی بات کی اور مائل ہوتا ہے کہ مسئلہ تھی سب نبی پاک کو گالیاں دینے والے مسئلے میں، لیکن اتباع ہونا للمذہب واجب. دوسرے لفظوں میں مانا یہ ہوا ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے دھو لیں گے، سچی بات نہیں مانے. یہی رہا نقصل مومن تمیل علاقوں نے مخالف. تو جب یہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان جاتا جائے لیکن ہاتھ سے مذہب ایمان نہ جائے، بھائی اللہ نے فرض کیا مذہب ایمان، اس کے نبی نے فرض کیا، یا امام صاحب نے کہا ہو کہ میرا ایک جو ہے نا یہ فکان بھی میں بنا کے دے چلوں اس پر ساری زندگی چلتے رہنا. چلو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں، امام ابو حنیفہ سے صحیح سند سے ایک بات لگا دو کہ انہوں نے کہا جو میں فکا بنا کے چلاؤں اس کے اوپر چلتے رہنا. بلکہ امام صاحب تو یہ کہہ کر گئے ہیں، تاریخ امام یحیی بن معین کی اٹھا کر دیکھو، ظفر بن حریال جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے اس روایت کے راوی ہیں، تمہاری تو زندہ ہی پیچھے ہے نا، ظفر بن حریال اس روایت کے راوی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتا ہے امام صاحب نے فرمایا تھا ویحاکا یا یعقوب لا تکتب انی کل ما تسمعو، اے کاذب یوسف یعقوب اور ابراہیم جو کچھ مجھ سے سنتا ہے اس کو مت لکھا کر، میری ایک رائے آج ہوتی ہے کل بدلتی ہے پرسوں اور ہوتی ہے، پرسوں بدلتی ہے پرسوں اور رائے ہوتی ہے، اس لیے میری باتیں سن کے لکھا مت کر. ہمیں نہیں کوئی ایسی حدیث لا کر دکھاؤ کہ ہمارے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے ساتھیوں میری باتیں نہ لکھا کرو، میں آج کچھ کہتا ہوں کل کچھ کہتا ہوں. اور ہمارے نبی نے کہا تھا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے بھی نقل کی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی باتیں سن کر لکھ لیتے ہیں. مستدرک حاکم میں بھی حدیث ہے، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قریشی صحابہ نے، قریش کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا نبی کی ہر بات ہی سن کے لکھ لیتے ہو، اللہ کے نبی کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، تم نبی کی ہر بات سن کے لکھ لیتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے بلا کر بات پوچھی، آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب یا عبداللہ ہے صاحب الذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ بن عمر میری زبان سے جو بھی سنتا ہے اسے لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، میری زبان سے آپ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. ہمارے امام اعظم نے تو کہا جو سنتے ہو لکھو، نہ خوش بھی ہوں تب بھی لکھو، ناراض بھی ہوں تم بھی لکھو. تم نے جسے امام اعظم مانا وہ کہتے ہیں لا تکتب انی ذہاک یا یعقوب لا تکتب انی، افسوس ہے تیرے لیے قاضی ابو یوسف جو سنتا ہے مت لکھا کر، انی ارا الرائی الیوم، میں آج ایک رائے رکھتا ہوں آتروں کو غدان کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور پرس کال دوسری رائے رکھتا ہوں پرسوں چھوڑ دیتا ہوں، پرسوں کوئی رائے لیتا ہوں ترسوں چھوڑ دیتا ہوں. تمہاری تو یہ حالت، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آؤ، تم حدیث کو صحیح مان کر بھی کہتے ہو کہ ایماندار نفس کا جو بننے کا نفس ہے وہ حق بات دوسرے کیا اس کو ماننا مانتا ہے، ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے اوپر اپنے مذہب کی اتباع لازم ہے. بھئی امام صاحب نے تو لکھنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ بالعموم جو بیان کرتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے، یہ کہہ کر دنیا سے گئے ہیں کہ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ میں نے جو بات کہی ہے اس کی دلیل کیا، اتنی دیر تک میرے کال کو فتوا نہ دو. تو اس لیے میرے بھائی یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ حق بات سمجھ کر بھی اس کو نہیں مانتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی نے شادی کی ہے، بڑی باتیں ابھی انشاءاللہ رات اپنے نہیں اللہ خبر، آپ نہ اکتا ہے اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، جب تک سانس ہے بات کریں گے انشاءاللہ. چمرا جو ذکر کر رہا تھا کہ نبی پاک کی حدیث ہے بھائی ایک آدمی نے دوسری شادی کی ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں. اگر تو کنواری لڑکی سے شادی کی ہے تو پہلے ابتدائی طور پر سات راتیں اس کے پاس رہے، پھر اس کے بعد اپنی جو ہے وہ باری باندھ لے. اگر جو متعلقہ بیوہ یعنی سیبہ سے شادی کی ہے شادی کے بعد تین راتیں اس کے پاس رہے، پھر اس کے بعد باری تفصیل کا،
یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے.
اور جہاں تمہارے دائرہ شریف میں لکھا ہے جہاں تقسیم کی باری ہے کہ قدیمہ اور جدیدہ، نئی ہو یا پرانی، جس سے بھی شادی کرے یہ تقسیم والی بات ہی کرے گی.
یہ دو برابر ہیں، سات اور تین دنوں والی بات ہی نہیں.
بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کماری نے شادی کی ہے پہلے سات راتوں اس کے پاس رہو، پھر دونوں بیویوں میں باری بانٹ لو. اگر صحیحہ سے شادی کی ہے تین راتیں اس کے پاس رہ کر پھر باری تقسیم کر لو. تمہارا مذہب تو کہتا ہے کہ القدیمت والجدیدت سواؤ، جس سے بھی شادی کرے باری برابر ہی رکھنی ہے، سات تین کا کوئی چکر ہی نہیں. نبی کے حدیث کو تم نے کیا مانا تھا؟ جا جا کے پوچھو اپنے مذہب سے، یہ حدیث کے مطابق ختم ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک وتر پڑھنا بھی، ہم ایک کے بھی قائل ہیں، تین وتر بھی اللہ فرض سے پڑھتے ہیں، پانچ بھی پڑھائے ہیں رمضان میں پچھلے، اور سات کے بھی قائل ہیں، نو کے بھی قائل. جو حدیث میں آتے ہیں مانتے ہیں اسے. اب حنفی کیا کہتے ہیں؟ ایک وتر کو کہتے ہیں ٹنڈی نماز، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. آئیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. اب نبی کے حدیث سے ایک رکعت وتر حدیث ثابت ہے، ان کے دیوبند کے شیخ الحدیث میں مولوی انور شاہ کشمیری کی جو املا بخاری پر فیض الباری، اس کے اندر بھی ہے. اسی طرح ترمذی کے اوپر اس کی جو تقریر ہے الحرف الشاذی، اس کے اندر بھی لکھا ہے. اور مولوی یوسف دنوری کی ترمذی کی شرح معرفت السنن میں بھی لکھا ہے، چوتھی کتاب درس ترمذی، باقی تو دو مر گئی، یہ زندہ ہے تقی عثمانی، اس کی درس ترمذی میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ مولوی انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر کچھ باتیں کرتے، پھر ایک رکعت وتر ادا کرتے. دو رکعت پڑھ کر کچھ باتیں کرتے، یا تکلم بین الرکعتین والرکعہ، دو رکعت اور ایک رکعت کے درمیان باتیں کرے گا. تین کٹھی پڑھنی چاہیے، بس دو الگ پڑھ کر ایک الگ نہیں پڑھ سکتے. اس نے کہا نبی کے حدیث کا مستدرک حاکم نے کہ آپ دو پڑھ کر گفتگو کر لیتے، پھر ایک رکعت علیحدہ پڑھتے. کہتا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے، اور مجھے حیرانگی ہے، یہ اس کی بات کا مفہوم اور ترجمہ ہے. کہتا ہے مجھے حیرانگی ہے، آج تک کسی انفی نے اس حدیث کا جواب نہیں دیا. حدیث کا جواب نہیں دیا، یہ حدیثیں مانتے نہیں، حدیثوں کے جواب لکھ کے بھیجتے ہیں. بڑوں کا بھی یہی کام ہے. آج تک کہتا ہے مجھے تعجب ہے کسی نے حدیث کا جواب، اس حدیث کا کسی انفی نے جواب نہیں دیا. یہ بھی تعجب ہے آج تک کسی شافی نے اس حدیث کو اپنے حق میں دلیل میں پیش بھی نہیں کیا. کہتا چودہ سال کا عرصہ میں سوچتا رہا ہوں اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا. ایک رکعت وتر والی حدیث کا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں 14 برس تک میں سوچتا رہا ہوں حدیث کا جواب کیا ہو سکتا.
مانتے ہیں کہ حدیثوں کے جواب دیتے ہیں. 14 برس کے بعد جواب سمجھ گیا، وہ بھی جو سمجھ میں آیا الٹا ہی سمجھ آیا. کیسے؟ کہتے ہیں جواب مجھے یہ سمجھ آیا کہ دو رکھتے پڑھ کر پھر بات کرتے، پھر ایک رکعت پڑھتے، یہ جو دو رکھتے فجر کی سنتے ہوتی تھی اور ایک رکعت ساری رات کی نماز وتر ہوتی تھی. سبحان اللہ، تمہاری فقاعت پہ بھی صدقے جائیں، ایسی فقاعت تمہیں نصیب ہوئی ہے کہ اس کو عام بندہ بھی سن کر کانوں کو آس ہو جائے. آئن کی فقاعت کی بھی ایک مثال سن لو. یہ تقریر ترمذی جو ترمذی شریف کے شروع میں متبوع درسی نسخے کے، اس میں مولوی محمود حسن صاحب سے نے جو تقریر لکھوائی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں ایک جگہ امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف جا رہے تھے، فجر کی نماز لیٹ ہو گئی، اتنی لیٹ ہو گئی کہ سورج نکلنے کا خدشہ تھا. امام صاحب نے قاضی ابو یوسف کو امام بنایا، اس نے قاضی نے نماز پڑھائی. توجہ سے بات سنی، اب ٹائم بالکل تھوڑا ہے کہ اگر لمبی نماز ہوگی فجر کی نماز فوت ہو جائے گی، سورج نکل آئے گا. قاضی ابو یوسف نے نماز پڑھائی، امام صاحب نے پڑھی، قاضی صاحب نے اس نماز میں سنتوں اور واجبات کا کوئی خیال نہیں کیا، صرف فرائض کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھا دی. فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر کا آج بارڈر پہ باندھ لیے، اس کے بعد صرف قرآن کی ایک آیت مدہامہ تانیہ کی، جسے قیام پورا ہو جائے.
انفیوں کے نزدیک بس اتنا کھڑا ہو معلوم ہو کہ یہ کھڑا ہوا ہے. قیام کی سردی تو نہ ہوگی, جھک جائے اس میں اطمینان فرض نہیں ہے, بس جھک گئے رکوع جھکنے کو کہتے ہیں لہذا رکوع ہو گئے. تو یہ چھ فرض جو نماز کے ہیں, تقدیر تریمہ, قیام, مطلق قرات, رکوع, سجدہ, آخری تحیات, مقدار تشہد, نماز کے فرائض جلدی جلدی مکمل کیے, سنتوں اور واجبات کو ترک کیا اور سلام پھیر دیا. امام صاحب نے فرمایا سارا یعقوب و نا فقیہن, آج ہمارا قاضی بھی یوسف فقیہ ہو گیا. سارا یعقوب و نا فقیہن, آج قاضی صاحب فقیہ بن گئے تھے. معلوم ہوا فقیہ وہ ہے جو سنتوں کا بیڑا غرق کرے. تو بھائی تمہارا نبی کی سنت سے کیا, وہ دوسرے اٹھے وہ بھی تو انبیاء نا, انہوں نے کتاب لکھی فضان سنت اور کیا لکھا, استنجا کرنے کی 78 سنتے, استنجا کرنے کی 78 سنتے. گرمی ہو استنجا الگ, سردی ہو الگ, مرد کا استنجا الگ, عورت کا الگ. اور یہ فقہ کی کتاب میں لکھا نور الاذان ہے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں اہل حدیثوں کا استنجا کرنا نہیں ہے, واقعی یقین جانے جو منطقی اور فلسفی اور فقہی استنجا وہ میں نہیں آتا بتا دوں. چلو ٹھیک ہے, بعد میں بھائی کسی کو شوق ہے پوچھ لیں, بزرگ کہہ رہا نام بتائیں. بہرحال آپ نور الاضاء فقہ حنفی کی کتاب مترجم بے شک لے لے اور فضائل سنت لے لے, اس کے آخر میں جو ضمیمہ لگا وہ استنجے کی 78 سنتوں میں لکھا ہے, اردو میں آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ, کوئی مشکل بات نہیں ہے. جس کو نہ سمجھے مسجد کے باہر مجھے پوچھنا تو سیر سے بتا دیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنتوں کا بھی خیال نہ کیا, واجبات کا بھی خیال نہ کیا, فرائض ادا کر کے نماز پڑھ دی. امام صاحب نے فرمایا سارا یعقوب بنا فقیہن, آج ہمارا قاضی یوسف فقیہ بن گیا. اور ایسے فقیہوں پہ صدقے جائیں, 14 سال جو ہے وہ بتر والی حدیث کا جواب سوچ کرے, 14 سال بعد جواب بھی سمجھ آیا تو الٹا ہی سمجھ. تو یہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں, حدیث کا جواب دیتے. کہتے ہیں ہم بخاری کو بھی مانتے ہیں, مسلم کو بھی مانتے ہیں, دیکھو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. بھائی کیا مانتے ہیں؟ ماننا تو یہ ہے بھائی اللہ کے نبی کی جو صحیح حدیثیں بیان ہوئی ہیں آپ کے معمولات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. جب اس کا تسلیم نہیں کیا تو مانا ماننے کا کیا ہے؟ بخاری شریف کے گتے بڑے صحیح ہیں, اس کے برقے بڑے صحیح ہیں, اس کا کاغذ صحیح ہے, پرنٹنگ بڑی صحیح ہے, چھپائی بہت اعلیٰ ہے, یہ مانتے ہم حدیث کو, اور انہوں نے کیا مانا؟ تو نبی کے حدیث کی کئی مثالیں موجود ہیں. آئیے اس کے بعد اجماع امت, آئیے ایک والا اجماع امت کا بھی دے دیتا ہوں. کہ ہم اجماع مانتے ہیں, بھائی اجماع مانتے ہیں کہ پتہ نہیں اجماع بدون عمدہ مانتے ہیں, یہ تو دوسری بات ہے. بہرحال اجماع کی مثال بھی آپ کو دیتے ہیں, یہ اجماع مانتے کیا؟ تمام صحابہ کا, ائمہ محدثین کا اتفاق ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. قرآن بھی کہتے اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا. مولا یہ ایسا فقہ اکبر وغیرہ کبھی والا دیکھیں, یہ اجماع امت تمام صحابہ کا اجماع ہے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ الایمان لا یزید ولا ینقص. تو کیا تم لوگوں نے اجماع مانا ہے؟ تمہارا تو مذہب ہی ہے آسمان والوں کا, زمین والوں کا, فرشتوں کا, جنوں کا, انسانوں کا, نبیوں کا, فاسقوں کا, فاجروں کا, سب کا ایمان برابر. اسی ایمان پر اعتقاد کی وجہ سے تمہارے مذہب سے یہ روایت آئی ہے کہ ابو حنیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابلیس کا ایمان برابر, اسی وجہ سے کہا. اس لیے جو میں نے والا دیا کتابوں سننا, اس کی پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے, صحیح سانس ہے موجود ہے, اور بھی کتابوں میں موجود ہے, کسی نے سند لینی ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھ کے جاؤں. تو بہرحال اجماع کے بھی کئی مسائل ایسے موجود ہیں جو اجماع بھی تسلیم نہیں کرتے. اجماع صرف وہ مانتے ہیں جس پر لفظ اجماع آ جائے اور ہو وہ فقہ حنفی کی کسی فقہی جزئیے کے مطابق. اجتہاد کیا مانتے ہیں؟ اجتہاد بھی بتاؤں آپ کو کیا مانتے ہیں. یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا, مولوی عبدالعی لکھنوی نے جو ذکر بالجار پر کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اجتہاد قیاس جو ہے یہ 4th صدی ہجری تک منقطع ہو گیا. 4th صدی ہجری کے بعد قیاس کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ انہوں نے کہا قیاس کے متعلق. آج بتائیے ہم جتنے جدید مسئلے آ رہے ہیں تمہارے مولوی قیاس کرتے ہیں کہ نہیں؟ مقلد کو حق ہے قیاس کرنے کا. ایک طرف تو کہہ رہے قیاس مانیں گے مجتہد مطلق کا, اور مجتہد مطلق صرف چار ہے جن میں کہتے ہم شیخ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. تو مجتہد مطلق کا قیاس تم مانتے ہو, قیاس بند کر دیا 4th صدی ہجری میں. تو اب جتنے جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ مولوی جو اتحادات کرتے ہیں, پھر تم نے اتحاد مانا, تم نے تو حدیث کا مذہب مان لیا. اہل حدیث کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. علماء محدثین کو اس بات کی اجازت ہے کہ کتاب اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسائل درپیش ہے کتاب و سنت سے ان کا استدلال کرتے
ہیں.
کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم مانتے ہیں. بھائی کیا مانتے تم جناب ابو بکر صدیق کو؟ جناب ابو بکر صدیق تو رب العیدان کے قائل تھے. جاؤ امام بہقی کی سنن کبری جلدوم اس کا اختصار المحدب امام ذہبی کا تلخیص الحبیر انفیوں کی کتاب نصب الرایہ ذیلی انفی کا اور اس کی جو تحقیق انفیوں کی پوری ایک علماء کی مولویوں کی کمیٹی نے کی ہے اس کے حاشیے میں بھی جناب ابوبکر صدیق کی حدیث درج کر کے رفع الیدین والی کائنات کے سارے راوی تھی کا کوئی ضعیف راوی نہیں. جناب ابوبکر صدیق پہ رفع الیدین کرتے تھے. یا ایک لطیفے کی بات یاد ہی لاہور میں ایک جو بندی مولوی اسماعیل سے میرا مناظرہ ہوا رفع الیدین پہ کیسے موجود ہے میرے بھائیو آپ سن سکتے ہیں. میرے مد مقابل نے مولوی اسماعیل نے ایک روایت پیش کی سنن دار کتنی سے اس نے حدیث پڑھی. کہتا دار کتنی میں حدیث ہے جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق والی حدیث پیش کی کہتا دار کتنی میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی وہ پہلی بار کے سوا رفع الیدین نہیں کرتے. میں نے اس کو کہا مولوی صاحب یہ جو حدیث تم نے پڑھی ہے ذرا ہمت کر کے حدیث کی کتاب کی اگلی لائن بھی پڑھ دو. مولوی صاحب کہنے لگے حدیث اتنی ہے. میں نے تھوڑا سا آگے تو پڑھو. صاحب اس نے نہ پڑھا. میری باری آئی میں نے دار پوتنی نکال کر جو بندے وہاں موجود تھے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہاں سے اس نے حدیث پڑھی ہے آگے لکھا ہوا امام دار پوتنی فرماتے ہیں تفرد بہی محمد ابن جابر وکان ضعیفا. یہ روایت بیان کرنے میں محمد بن جابر یمامی اکیلا ہے اور وہ روایت حدیث میں ضعیف ہے. کہنے لگا راوی سیکھا ہے دار پوتنی نے ایسے ہی حدیث کہہ دیا. میں نے کہا اچھا چلو میں اس کی تو تم اس کی توثیق پیش کرو پھر اگلا کھڑاک مجھ سے سنو. تمہیں جو سیکھا راوی ہو پر اس کی روایت جو مانی اس لیے کہ راوی سیکھا ہے تو سیکھا راوی کی بات مانی جائے گی نا. میں نے کہا جناب تعدیل میں ابن ابی حاتم راضی کی آٹھویں جلد صفحہ 450 ہے اس میں لکھا ہے یہی محمد بن جابر یمامی کہتا ہے سارا کا منی ابو حنیفہ قطب حماد ابن ابی سلیمانہ کہ مجھ سے امام ابو حنیفہ نے میرے استاد حماد بن ابی سلیمان کی کتابیں چوری کر لی تھی. میں نے کہا اگر یہ راوی سیکھا ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا جس کو مانتے ہو اس کے اوپر چوری کا الزام آ رہا ہے. یا تو پھر مانو امام صاحب نے چوری کی اگر چور نہیں ماننا تو یہ مانو یہ روایت صحیح نہیں. یقین جانیے دو گھنٹے کے مناظرے میں میں نے ان سے بار بار اپیل کی ان کو ضرورت نہیں اس بات کا جواب دی اتنے مولوی محمود. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رفع الیدین کے قائل ہے اور یہ جو ابو بکر صدیق سے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث بیان کرتے ہیں. نقطہ یاد رکھو اس میں جو راوی ہے محمد بن جابر یمامی ہم تو کہتے ہیں ضعیف ہے کہ امام صاحب پر کوئی حرف نہ آئے لیکن یہ اس کو سیکھا مان کے اپنے امام کو چور ثابت کر دیا. اور یقین جانیے جس بندے محمد بن جابر نے تو یہ کہا ہے نا عبداللہ بن مبارک کو سیکھا راوی ہے نا عبداللہ بن مبارک کے صحیح سند سے کتاب الجر و تبدیل میں اسی روایت کے بعد لکھا ہے. انہوں نے چھڑکے کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگ مجھے عیب لگاتے ہیں کہ تو ابو حنیفہ روایت کیوں کرتا. وجہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ امام صاحب نے حماد بن ابی سلیمان کی کتابیں لے لی تھی ان سے روایت نہیں سنی تھی تو ان سے نام لے کر بیان کر دیتے. بہرحال جناب ابوبکر صدیق تھے نماز میں رفع الیدین کے قائل اور انہوں نے ابوبکر صدیق کو مان کر رفع الیدین کی نہیں کی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ بات ہے سنن کبری بہقی میں بھی یہ بات موجود ہے اور فقہ ابی بکر جو جماعت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اس کے اندر بھی یہ بہقی وغیرہ کے حوالے سے موجود ہے کہ جناب ابوبکر صدیق کا مذہب یہ ہے جو بندہ قوم لوط والا عمل کرے اس کو قتل کر دینا اس کی حد کیا ہے وہ واجب القتل ہے. کس کا مذہب ہے؟ جناب ابوبکر صدیق کا. قدوری سے لے کر ہدایت تک لکھا ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پر حد نہیں لگائی. جناب ابوبکر صدیق کی بات مانی. یہ دو مثالیں تو میرے پاس بہت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مثال دو دے کر بات ختم کرتا ہوں. پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے ان کا فتویٰ تھا کہ جس عورت کا خامد گم ہو جائے لاپتہ ہو جائے وہ چار سال عدت جو ہے نا گزار کر اس کے بعد چار ماہ دس دن متوفع آنا زوجہ کی عدت گزار کر نیا نکاح کر سکتی اور فقہ حنفی میں اس کا کوئی حل نہیں. مولوی اسر علی تھانوی نے ہیلا ناجدہ میں لکھا ہے جس عورت کا خامد لاپتا ہو جائے ہماری فقہ اس کا مسئلہ یہ حل نہیں کرتی. ایک طرح کا عالمگیر مذہب کیا پتا کہنے والے مسئلے حل کرتی ہے, کہتے یہ مسئلہ فقہ حنفی سے حل ہی نہیں. کہاں سے حل کیا؟ کہتے ہیں مالکیوں سے لیا, اور مالکیوں نے حضرت عمر رضی اللہ سے, موتا مالک میں ہے نا شافی میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ فتویٰ. فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ وہ عورت 90 سال تک بیٹھی رہے, جب عام آدمی 90 سال کی عمر پہنچ جائے گی اس کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہے. ایک قول کے مطابق 120 سال تک بیٹھی رہے, دوسرے قول کے مطابق اس کی ہم عمر عورتیں فوت ہو جائیں اسے اجازت دے دیں گے نکاح کرنے. تو فقہ حنفی میں اس کا حل کوئی نہیں. حضرت عمر نے یہ حل نکالا, بتاؤ تم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مذہب مانا یا فقہ حنفی مانی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ فقہ عمر وغیرہ میں بات موجود ہے کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے. تم کہتے بالغہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی, اور یہی وجہ آج ملک میں فاشی اور ویانیاں لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, آسناؤں سے جا کر عدالت میں نکاح کروا لیتی ہیں. فقہ حنفی نے پناہ دیتی ہے, کوئی حرج نہیں, اجازت ہے. یہ گھر جو برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور بھی بارہ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں, بھائی کہہ رہے ہیں سوالوں کے جواب شروع کریں, میرے بڑے توجہ فرمائیں. یہ جو رکے آئے ہیں اب میں پھر ترتیب ان کے جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی جواب دیتا جاؤں آپ کو پکڑاتا جاؤں. یہ ایک سوال لکھا ہے آپ نے محمد بن اسماعیل کی, توجہ سے خیال ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ نظر ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ نے محمد بن اسماعیل کی روایت ابن خزامہ سے پیش کی, یہ منکر الحدیث ہے بقول امام بخاری, تو اس روایت کو پیش کر کے گناہگار نہ ہوں. میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں, یہ مسئلہ ہے کہ جب ابھی مولانا گوندلوی حفظہ اللہ نے ابن خزیمہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت پیش کی, اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں محمد بن اسماعیل راوی اور منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث کا یہ معنی نہیں کہ حدیث کا انکار کرتا ہے, یہ ایک اصطلاح ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ضعیف راوی جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے جو سیکھا بیان نہیں کرتے, اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں. بہرحال بات یہ یاد رکھیے کہ مولانا گوندلوی نے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل پیش کیا صرف یہ نہیں پیش کی, انہوں نے پہلے بخاری کی حدیث پیش کیا جس کا مفہوم وہی نکلتا ہے. کان الناس یومرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ, لوگوں کو حکم دیا گیا تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر باندھیں. عربی زبان میں یہ درمیان والی انگلی سے لے کر اس کونی تک کو ذراع کہتے ہیں. اب حکم ہے دائیں ید کو بائیں ذراع تک باندھیں, اللہ کے فضل سے ناف سے نیچے جائیں گے نہیں, آپ کو اونڈا ہونا پڑے گا تب ناف سے نیچے جائیں گے, وغیرہ نہیں جاتے, یا پھر ہاتھوں کو کھینچنا پڑے گا اوپر نہیں. تو انہوں نے تو اپنے استدلال میں پہلی حدیث پیش کیا بخاری کی, اور دوسری حدیث مسند احمد سے قبیصہ بن حلب کی, وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں حلب رضی اللہ عنہ, اس میں بھی سینے کا ذکر ہے. ان دونوں روایتوں میں محمد بن اسماعیل نہیں ہے. تو ہمارے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جو اصل حدیث انہوں نے بطور پہلے بیان کیا جس سے یہ مسئلہ نکلتا اس میں یہ راوی نہیں ہے, اور اگر جب ایک مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو اس کے مطابق سا لاکھ نہیں بدی صحیح کیوں نہ ہو, تو جب مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے دوسری بطور تائید پیش کریں تو کوئی حرج بھی نہیں. ابھی اس کے بارے میں اور بھی ایک لطیفہ آپ کو سنانے والا ہوں انشاءاللہ. آپ مولویوں کو گھر جاتے تک پریشانی رہے گی اور مرچیں لگیں گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ایک جو طالب علم اور اعلی علم کے لیے نقطہ, یہ جو کبھی سادن حلب اپنے باپ سے حدیث بیان کرتے ہیں, یہ نقطہ یہ ہے کہ حنفی عالم مولوی عبد الحق محدث دہلوی نے شرح صفر السعادہ میں لکھا, اور اسی طرح ان کے نواسے کی کتاب جس کو وہ جو ہے نا شیخ الاسلام کہتے ہیں, بخاری کی شرح فارسی زبان میں تحصیر الباری میں ہے, اسی طرح ان کے بیٹے کی کتاب بھی ہے. بہرحال شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اور ان کے نواسے نے یہ لکھا ہے ترمذی کے حوالے سے, یہ ان کے ذمہ ہے بات. انہوں نے ترمذی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قبیصہ بن حلب کی جو اپنے باپ سے روایت ہے ترمذی میں, اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا لکھا ہے. یہ بزرگوں نے ترمذی کے حوالے سے لکھا ہے, اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ جا کر ان سے پوچھو گے کہ ترمذی میں ہے, بہرحال وہ ترمذی کا حوالہ دے رہے. اور اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے, انشاءاللہ چھپ رہی ہے وہ بھیجیں گے یوسف بھائی. دوسری بات ہے کہ کہنے محمد بن اسماعیل منکر الحدیث ہے. بھائی محمد بن اسماعیل پر اگر محدثین نے کچھ جرا کیا تو اس کی توثیق کرنے والے بھی, اس کی توثیق کرنے والے بھی محدثین موجود ہیں. یہاں تہذیب و تہذیب میں اس پر کچھ جرا کے کلمات ہیں, بھائی اس کی توثیق, اس کو شکار صدوق بھی لکھا گیا ہے. صرف جرا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کثیر الخطا ہے,
کہ کثرت سے غلطیاں کرتا ہے. محدثین نے باوجود اس کے کثرت سے غلطیاں کرتا ہے اس کو سکہ قابل اعتبار اور صدوق بھی کہا. اگر یہ سکہ اور صدوق ہونے کے ساتھ کثرت سے غلطیاں کرنے کی وجہ سے ضعیف ہے, جن جن محدثین نے معمل بن اسماعیل کو اس وجہ سے ضعیف کہا وہ سارے محدثین امام ابو حنیفہ کو بھی اسی وجہ سے ضعیف کہا. اور میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے جو آٹھ باغ نے کے اوپر ہے. اب سوال میرا یہ ہے مولوی صاحبان, جہاں سے جن محدثین کی جڑا معمل بن اسماعیل پر نقل کرتے ہو انہی محدثین نے امام ابو حنیفہ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے, بلکہ زبیر علی زئی صاحب کی اس پر مستقل ایک کتاب ہے جس میں 100 سے زائد محدثین کی جرا امام ابو حنیفہ پر صحیح سندوں سے موجود ہے. بھائی اگر امام ابو حنیفہ پر 100 سے زائد محدثین جرا کرے وہ امام اعظم ہے, اور اس کو 6-7 محدثین ضعیف کے باقی سکھاتے ہیں تو یہ روایت بھی ماننے کے قابل نہیں ہے. تو اگر اس پر جرا تمہیں منظور ہے تو امام صاحب سے بھی ہاتھ دھو لو. کیا صرف محمد بن اسماعیل کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ ایک تو امام اعظم بنا لیا جو 100% محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. 101 میں محدثین کی جرا آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ بھی کمزور سندوں سے نہیں ضعیف سندوں سے. ہم نے اس پر مستقل کتاب لکھ دی ہے, الاسانید الصحیحہ فی اخبار ابی حنیفہ, اللہ کے فضل چھپ کے وہ بھی مارکیٹ میں آنے والی ہے. اگلا سوال یہ, غلام احمد قادیانی قبل دار انفوت انفی تھا یا اہل حدیث؟ ہم سے کیا پوچھتے, اپنے گھر سے ہی پوچھ لیتے, تمہیں اپنے گھر کی کتابوں کا علم ہوتا تو یہ سوال نہ کر. جاؤ میر علی شاہ گولڑی کی سیف چشتیائی اٹھا کر دیکھو, اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ حنفی تھا. اسی طرح اگر مزید حوالے مطلوب ہوں ہمارے بھائی عبد الغفور اصری کی کتاب انفیت اور مرضیت کا مطالعہ کرو, بے شمار حوالے دے کر ہم نے ثابت کیا کہ یہ انفی تھا, کیونکہ انفیت سے ہی اس کو یہ نبوت کے 4 دروازے ملے ہیں. کہتے ہیں جس طرح لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب, ہم تو کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. کہتے ہیں یہ لا نفی کمال کا مطلب یہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. مرزے نے بھی تو کہا بھاؤ اچھا کلیا ہاتھ میں آ گیا, لا نبی آبادی مکمل نبی تو کوئی نہیں آ سکتا, دورا تو دلی برودی تو آ ہی سکتا ہے نا. یہ 4 دروازے تو مرزے کو تم نے دیے, ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اور جاؤ یہ ربہ کوئی دور نہیں ہے, ربہ سے کتاب چھپی اسی کا عام دیا اور اس کے اوپر ان کے خلیفہ دار کے 10 خط موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے منفی ہیں. اگر چند مسئلوں میں جس طرح قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ سے وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوئے, تو چند مسئلوں میں ہم نے امام صاحب سے اختلاف کر لیا تو ہم حنفیت سے خارج کیسے ہیں؟ انفیوں کسی کا آپ دیا نہ لکھا ہوا ہے. یہ جا ربے سے کتابوں کو آ کے دیکھ لو, نہیں ملی تو میرے پاس لو اور آ جانا انشاءاللہ, میرے مکتبے میں فقہ عمدیہ دونوں جلدیں موجود. کہتے ہیں جی مقدمہ علامہ وحید الزمان صاحب بقول آپ کے شیعہ ہے تو جناب اپنے مجلہ دعویٰ کا مطالعہ فرمائیں, کہ شیعہ کی تفسیر کی تعریف فرمانے کی وجہ بھی بتائیں. تفسیر کا نام اشرف الحواشیہ, لکھنے والا امجد. امجد صاحب آپ کی عقل قائم نہیں ہے. اشرف الحواشی اگر آپ مجھے تفسیر ثابت کر دیں کہ یہ تفسیر جو ہے مولوی وحید الزمان کی ہو, جو آپ کہیں گے میں انعام دوں گا. بھائی مفتی عبدالعزیز صاحب کی اشرف الحواشی, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کتاب کس کی اور اعتراض کر رہے ہو, بس مقصود اعتراض دار اعتراض. پہلے میں نے کہا تھا فل مقلد جہل ول مقلد جہل, مقلد تو جہل ہوتا ہے, علم نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کتاب اشرف الحواشی ہے کس کی اور کہتے نواب کی. بھائی اس کا تو صرف ترجمہ ہے, یہ تفسیر تو اس کی ہے ہی نہیں, اور ترجمہ صحیح کوئی کر دے. کیا خیال ہے اگر جو ہے وہ سچی بات جو ہے نا وہ ابلیس کر دے تو سچی بات نہیں مانیں گے کہ ابلیس نے کیا دیا؟ دیکھو نا وہ آیت الکرسی کس نے پورا رضی اللہ عنہ کو آ کر بتائی. بھائی ہم کہتے ہیں جو بات سچی ہے جس کی ہے کہنے والا کوئی ہو, شیعہ سچی بات کہہ دے وہ سچ مانیں گے, نہ کہ شیعہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے. اور اگر یہ بات ہے شیعہ کی تفسیر کی تعریف, ابھی تو میں نے آپ کو رفع و تکمیل کا تازہ حوالہ دیا ہے کہ مولوی عبدالعی نے لکھا ہے کہ منفیوں کی مختلف قسمیں ہیں, منہم شیعہ, اور شیعہ بھی تو انہی میں سے, یہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارے اندر سے انہوں نے جنم لیا ہے, جا کر اپنے گھر کی خبر لو انہیں کیا کہتے. ہاں وہ دعوی کی وہی تو بات بتائی ہے نا, دعوی میں اس کی تفسیر اشرف الحواشی کا اشتہار ہے. اب اس کی بات سے کہہ رہے ہو, پتا نہیں بے وقوف کو کہ اشرف الحواشی جو مفتی عبدالظہور رحمت اللہ علیہ کی ہے یا کہ وہ نواب کی ہے. دوسری بات ہے ہم آپ لوگوں کو یہ کبھی نہیں دعوت دیتے کہ ہمارے مفتی عبدالظہور کی فقہ مان لو, یہ نہیں کہتا نواب کی فقہ مان لو, کبھی کسی سٹیج سے یا ہماری کتاب میں سنا ہو. یہ تو تم کہتے ہو کہ جی فقہ کی طرف آ جاؤ، فقہ کی طرف. بھائی ہم فقہ کے قائل ہیں. کس فقہ کے؟ جو فقہ اسلامی ہے. فقہ حنفی کے قائل نہیں ہے، ہم فقہ اسلامی کے قائل ہیں. فقہ اسلامی کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. بتاؤ دین امام نہیں تھا کہ بعد آیا کہ پہلے تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جب آیت اتری تھی تو دین مکمل تھا نا. اس دین کی فقہ، فقہ اسلامی کے ہم قائل ہیں، اور وہ کتاب اور سنت کی تفہیم ہے. فقہ حنفی کو ہم نہیں مانتے. اگر آپ فقہ حنفی منوانا چاہتے ہیں، لو میں والا پیش کرتا ہوں مولوی کو، کوئی قرآن کی کس آیت کا نچوڑ ہے، حدیث کس کا نچوڑ ہے؟ ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ ترجمہ ذرا اچھا نہیں لگتا یا کرتے ہوئے. فتاوی عالمگیری، کتاب الطلاق، باب و تعلیق طلاق، رجل قال لامرأته ان لم يكن ذكر يشد من الحديث فانت طالق. جاؤ مولوی کو کہو اپنی مسجد میں کھڑا ہو کے ترجمہ کرے. رجل قال لامرأته ان لم يكن ذكر يشد من الحديث فانت طالق. مولوی صاحب سے پوچھو قرآن کی کس آیت ہے، نبی کی کس حدیث کا نچوڑ ہے.
سر لوہے دا لے کے جائے.
دوسرا مسئلہ اسی کتاب میں موجود ہے. ایک بندے کی دو بیویاں ہیں، اس نے کہا لہ اوساؤکما فرجن فہیا طالقن. آپ کسے ہاتھ لگا بیٹھے ہیں؟ اپنے مذہب کو بھی جا کر دیکھو. اردو دان بھائیو، فتاوی عالمگیری جلد دوم صفحہ 436 یا 32 ہے غالباً، یہ نکال کر دیکھ لینا. 432 صفحے پر اس کا ترجمہ موجود ہے، جا کے پڑھ لینا. مولوی کو کہو ذرا فقہ حنفی میں کھول کے دیتا ہوں، ذرا درد تو دے. ہم تو قرآن حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے عبارتیں دو پڑھی ہیں فقہ حنفی کی، ابھی تو ایک اور نہیں پڑھی تھی جگہ، اس سے بھی خطرناک ہے. آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ، تم سے تو وہ انگریزوں کو بھی آگے نکل گیا، وہ جو بل اسٹینڈ والے. بس عقل خراب ہے ان کی، چھیڑ کے دیکھ لیں اللہ کے فضل سے. آپ غیر مقلد ہیں. ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ حضرات غیر مقلد کی نسبت اپنا شجرہ حضور تک پہنچائیں. پہنچایا کہ نہیں؟ اور میں بیٹھا ہوں، مجھے ابھی تک رکا تو بھیجو نا اس شجرے پر جرا کر کے. میں نے شجرہ جو ہے لکھ کے بھیج دیا ہے، سنا دیا ہے شجرہ، اور جس کو ہمت ہے وہ جرا کرے. یہ رکا ہے انشاءاللہ ابھی میں موجود ہوں. کون سی بات؟ اس کا جواب دے گئے وہ اتحاد احبار اور رحبان. کہتے آپ نے کسی ایسے عالم کا نام بتائیں جس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور حدیث کی 6 صحیح کتابوں کا ترجمہ کیا ہو. آؤ میں آپ کو ترجمے کتنے لینے ہیں میرے بھائی. ہمارے تو قرآن کے بھی بہت سارے ترجمے موجود. ڈپٹی نذیر کا ترجمہ ہے، اس طرح یہ یو اشرف التفسیر بھی آپ ذکر کریں. آپ صلاح الدین یوسف صاحب والی تفسیر ترجمہ بھی چھپ گئی. کتنے ترجمے ہیں حدیث کی کتاب آپ کا تو عالم بتاؤ. ابھی جو آپ سے پہلے بزرگ تقریر کر کے گئے ہیں، ترمذی کی کتاب کا ترجمہ انہوں نے لکھا، ابن ماجہ کا شروع کیا ہوا، اور دارالسلام سے بھی جو ہے نا مسلم شریف کا ترجمہ، بخاری کا ترجمہ، ریاض الصالحین کا ترجمہ، بلوغ المرام کا ترجمہ. ہم تو ترجمہ کرتے ہیں پر تکلیف آپ کو ہوتی ہے. کیسے بلا؟ یہ کشکول معرفت میں بھی لکھا ہے، دفاع ابو حنیفہ کے اندر بھی لکھا ہے. جب سے بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ ہونے لگا ہے، لوگوں نے پرانے چند 100 سالوں کی فقہ حنفی کی کتابوں میں موشگافیاں کرنی شروع کر دی.
نعرہ تکبیر،
اور پھر نعرے نہ ملے. دوسری بات کہتے ہیں حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے مارکیت کا دروازہ کھولا جائے. مارکا سمجھتے ہیں؟ سادیوں کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یم رخونا من الدین کما یم رخ سہم من الرمیا، کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے پار ہوتا ہے. یم رخونا سے مارکا، مارکیت یعنی خارجیت. تو کیا لکھا ہے ان کی کتاب نے؟ حدیث کی اردو زبان میں حدیث کا ترجمہ کر کے مارکیت کا دروازہ کھولا ہے. جو حدیث کا ترجمہ ان کے خارجیت ہونا ہے. تو جو تم نے ترجمے کیے ہیں پھر ترجمے کر کے خارجی ہوئے بھی نہ ہو. امجد صاحب وہی بدھو جس کو پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ کا نام مصلح پہلے تھا نہ اب ہے. اور میں نے تو آپ کو بتایا آپ کی فقہ ابھی ایام زچگی میں تھی، جب کہاں تھے نمازیں کتاب و سنت کے مطابق ہوتی تھی. کہتے ہیں پانی پی لیں. سبحان اللہ، پانی آپ پی لیں جن کو عقل نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں کتاب کا نام کیا اور سوال کیا لکھنا ہے. اتنے پریشان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں سوال ہے کہ کیچڑ اچھا لے جا رہے ہیں پانی پی لیں. بھائی مجھے جب پیاس لگے گی پی بھی لیں گے انشاءاللہ، تو یہ پانی پینا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. تو آپ جا کر امام محمد کے نزدیک جانوروں کا جو حلال جانا پیشاب پاک ہے اس کا جا کر مشروب پی لیں. شادی کی بات ہو سکتی ہے, شیعہ والا عقیدہ تو نہیں ہے. آپ کا قرآن و حدیث سے جواب دینا. شیعہ آپ لوگ ہیں, میں نے تو والد کے بتایا. اور اگر رافضیوں کو آپ کافر اس لیے کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے دشمن ہیں, تو میں نے تو ابھی والا دیا ایمان ابھی بکر بھائی ایمان ابھی بلیز ہمت آیا تو اس کی سند پہ ذرا کرو. اچھا پھر حسین احمد ٹانڈوی کو جانتے ہیں؟ کیوں بھائی, نام سنا ہے وہ جس کو مدنی کہتے ہیں, ٹانڈے کا رہنے والا. پھر ٹانڈوی کا, جس کا دیوبند کا دیوبندی, بریلی کا بریلوی, ٹانڈے کا رہنے والا ٹانڈوی. تو حسین احمد ٹانڈوی کی توضیح ہے ترمذی میں لکھا ہے, تو عبادہ بن صامت مدلس راوی. عبادہ بن صامت صحابی ہے نا, فاتحہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ صحابہ پر بھی جمع کرتے ہیں. صحابہ تو کلہم صدوقون عدول, کہ تمام صحابہ سچے اور عادل ہیں. یہ ہمارا مدد ہے, تمہارے ٹانڈوی نے توضیح ترمذی میں لکھا ہے. پاکستان کی نہیں, انڈیا کی چھپی ہوئی جہاں کا وہ تھا. اور اللہ کو میرے پاس اس کی کتاب موجود ہے میرے مکتبے میں, اس نے لکھا ہے کہ عبادہ بن صامت مدلس راوی. حیا نہیں آئی صحابہ کے اوپر دیرا کرنا, شیعہ تم ہو گیا. کہتے ہیں کہ اسلام السلام علیکم, آپ نے کہا کہ ہمارے میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, حالانکہ وحدہ پورے سے قرآن سستا میں الہ رام سے تو اللہ کم تو رام ان کہتے ہیں تمہارے مذہب کے خلاف. یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے, یہ تمہارے مذہب کے خلاف. پہلے تو تم انصاف کا معنی سمجھو بھائی, انصاف ہوتا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا, یہ اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور انصاف کرو. بھائی لغت کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ آہستہ پڑھنا انصاف کے خلاف ہو؟ جہاں مسائی کی حدیث ہے جمعے کے بیان میں, ابن خزیمہ میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے والے دن جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے, خوشبو لگا کر, اچھے کپڑے پہن کر, امام کے قریب آ کر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, دو رکعت پڑھ کے بیٹھتا ہے, سما یون سے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ انصات. سما یون سے تو پھر وہ انصات کرتا ہے. تب تک انصات کرتا ہے, حتی یفرغ الامام من صلاته. اس نے انصات کیا خطبہ سننے سے پہلے سے لے کر امام کے نماز سے فارغ ہونے تک. تو جب نماز میں چلو فاتحہ کو چھوڑے ہیں, ذرا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سبحان اللہ پڑھی, رکوع میں تسبیحات اتا یا درود پڑھا, اللہ کے نبی یہ ساری حالت تو انصاف کہہ رہے ہیں کہ نماز خطبے سے پہلے آ کر بیٹھ گیا, سما یون سے تو یا سما ام ستا, پھر اس نے سکوت کیا, حتیٰ یفرغ الامام من صلاته ہی, اس کے سکوت کی انتہا, حتیٰ انتہا غایت کے لیے ہوتا ہے, اس کے سکوت کی انتہا امام کے نماز پڑھانے تک ہے. تو معلوم ہوا کہ آہستہ پڑھنا سکوت کے انصاف کے خلاف نہیں ہے. ہم آہستہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ انصاف کے خلاف ہے ہی نہیں, یہ تمہارے دعوے لگائے ہوئے ہیں. کیسے آؤ بتاؤں؟ تفسیر ماجدی جا کر اٹھا کر دیکھو, مولوی عبد الماجد دریابادی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. کیا اس نے لکھا؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت کی اصل مخاطب کفار ہیں. اور آگے لکھتا ہے کہ اصل حکم تو اس کا یہ ہے کہ قرآن جب بغرض تبلیغ پڑھا جائے, قرآن جب بغرض تبلیغ پڑھا جائے اس کو غور سے سنو. اصل حکم اسی قدر تھا, لیکن ہمارے علماء حنفیہ نے اس آیت کے مفہوم میں توسو پیدا کر کے مقتدی کے لیے فاتحہ خلف الامام کی ممانعت کی گنجائش نکالی. کہتا ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ قرآن جب بغرض تبلیغ پڑھا جائے غور سے سنو. یہ جو مقتدی پر سٹ کیا حنفیوں کی گنجائش نکالی ہوئی, یہ تو عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہمارے خلاف ہوا کہ تمہارے. اسی طرح عالمگیری میں لکھا ہے, اور بریلوی جا کر بہار شریعت پڑھ لیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب امام عید کی نماز پڑھا رہا ہو, امام عید کی نماز پڑھا رہا ہے, اس نے قرآن کی قراءت شروع کی ہوئی ہے, ایک بندہ بعد میں آ کر ملا, اس وقت امام تکبیریں گا رہا تھا, امام قرآن پڑھ رہا ہے. اب عید کی نماز میں بعد میں آنے والا شریک ہوا, وہ امام کی حالت قراءت کے دوران زائد تکبیریں کہہ رہا ہے. یہاں ادا کرے القرآن بھول گئے, یعنی کہ جب قرآن پڑھے سنو, اور ظاہر تکبیریں کہہ سکتے ہو فاتحہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی. اسی طرح سنا پڑھنے کا حلبی میں لکھا ہوا, امام قرآن شروع کرے تو تم سنا پڑھ سکتے, سنا پڑھ سکتے ہو, فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. ساری رات جو ہے شبینہ پڑھتے رہتے ہو, نہ خود صحیح بندوں کی طرح قرآن نہ سننے والے ہوتے ہیں, نہ محلے والوں کو سنتے ہیں. تمہاری ادا کرے القرآن کدھر گئی؟ ادا کرے القرآن پر تو تمہارا اپنا عمل نہیں ہے. میرے بھائیو, اذا قرئ القرآن کی مزید آپ نے تفسیر دیکھنی ہو تو توضیح الکلام, تحقیق الکلام وغیرہ کا مطالعہ کر لیں.
گجرا والے مناظرہ دیکھ لیں,
وہ بندے کو آیت ہی نہیں پڑھنی آئی تھی. تین الفاظ میں غلطیاں کر کے تو پھر بھی اس کو نہیں آیا. جناب رشید احمد صاحب دیکھو اشتہار بھی لگے نا قدم کب تک نام بھی صحیح نہیں آتا. یہ ہم کی یہ امت عبدال قاضی عبدال رشید صاحب نا جناب رشید احمد صاحب. اصل میں نا میں بتاتا ہوں وجہ تاریخی شاستوں سے یہ بات ثابت ہے لفظ العزیز انگریز نے جاری کیا. تو بھائی میں تو ابھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے آسن الفتاوی میں دوسری صدی ہجری سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا اور اس کا نام رشید احمد ہے. اصل میں وہ والا پچا نہیں نا تو قاضی صاحب کا نام جنم رشید احمد لکھ رہا ہے. ابھی سے لگتا جلاب لگ گئے. رشید صاحب جس کو اللہ کے نبی نے رو رو کر مانگا تم کہتے طلاق ثلاثہ میں حضرت عمر نے غیر شریف فیصلہ کیا. میرے بھائیو میں اس دن بھی تفصیل سے یہ بات بتا دوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سیاسی فیصلہ تھا اور شریف فیصلہ ان کے اپنے دور خلافت میں دو سال تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خطا کا ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے. جب فکر اسلامی وعد اللہ کو اٹھا کر دیکھو تفصیل سے اس میں ایک روایت موجود ہے وہ مہر کے متعلق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عورتیں اتنا لمبا لمبا مہر باندھتی ہیں تو بندی لگا دیجئے 400 درہم سے اوپر کوئی مہر نہ لے. خطبے کے بعد ایک عورت نے کہا تم کیسے تو بندی لگاتے قرآن نے کہا ان آئے تو ان آتے تو ایک جگہ ہوں کنکار. اگر تم نے انہیں ایک کنکار سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہو تو تم ان سے نہ لو دے سکتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا اختا عمر و اصحابت عمرا. عمر سے خطا ہو گئی اور عورت نے درست کہا. او معصوم علی الخطا تو صرف پیغمبر کی ذات ہے. اگر صحابہ بھی معصوم علی الخطا ہے تو شیعوں سے پھر لڑنے کی کیا بات. وہ بھی تو کہتے ہیں امام معصوم علی الخطا ہوتا امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے نا اس نے مجلسی نے لکھا. تو وہ بھی کہتے ہیں معصوم علی الخطا ہوتا ہے تو اگر صحابہ سے الیاذ باللہ خطا نہیں ہوتی پھر دعویٰ کر دو صحابہ بھی معصوم علی الخطا ہے اور پیغمبر کے برابر ہے. تو حضرت عمر تو خود کہہ رہے اختا عمر و صحابت عمرا. اور اگر یہ بات ہے میں آپ کو یہاں کئی مثال حضرت عمر کے پیش کر سکتا ہوں. میں سمجھنا کچھ مثالیں بھی دی. حضرت عمر بسم اللہ جاری پڑھتے تھے مجھے بتاؤ ہاں تو یہ صحیح ہے کہ غلط. تم تو بسم اللہ جاری ہو. حضرت عمر فاتح خلف الامام کا حکم دیتے تھے. مستدرک کے حکم وغیرہ میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ امام اور جاری پڑھے تو میں امام جاری پڑھ رہا تو پھر بھی جاری پڑھوں اس کے پیچھے پڑھوں. انہوں نے کہا پھر بھی پڑھوں. حضرت عمر تو امام جاری گراہ کر فاتحہ کا حکم دیتا ہے. لگاؤ فتوا حضرت عمر نے غلط کہا کہ صحیح کہا. تم کہتے ہو جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ اس کے منہ میں انگارے. لگاؤ حضرت عمر پہ فتوا. حضرت عبادہ بن شامت کے بارے میں مولوی سرفراز نے احسن الکلام میں لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہی تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. لگاؤ فتوا پھر ادھر کیا لگاتے بھائی کچھ عقل کرو کوئی فارم سے کام لو سوائے اعتراض دار اعتراض. جناب رشید ارشد صاحب سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے تھے. آپ کو کیا ہے کہ عمل نہیں کرتے. میرے بھائیو وہ اصل میں ان کو غلطی لگی ہے. بخاری شریف میں یہ ہے نا کہ اتحیات سکھا رہے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں میں تھا. کیا وہ مصافحہ ملاقات ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات سکھا رہے اور جال کی فیاد ہے کہ سرا اٹھا کر دیکھو یہ بات سکھانتی میں بھی موجود ہے. استاد کبھی طالب علم کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتا ہے کبھی مثلا کندھے کو پکڑ متوجہ کیا. یہ ایک تدیب تعلیم کا طریقہ تھا اور اس میں مسلسل بالعمل انہوں نے روایت لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے تشہد سیکھا عبداللہ بن مسعود نے. عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ تھا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو. عبداللہ بن مسعود سے تشہد سیکھا ان کے شاگرد علقمہ نے. علقمہ کا ایک ہاتھ تھا عبداللہ بن مسعود کے دو. علقمہ سے تشہد سیکھا ان کے شاگرد ابراہیم نخی نے. ان کا ایک ہاتھ تھا علقمہ کے دو. علقمہ ابراہیم نخی سے یہ تشہد سیکھا حماد بن ابی سلیمان نے. ان کا ایک ہاتھ تھا اور ابراہیم نخی کے بھائی یہ تو تعلیم سکھانے کا ایک طریقہ تھا. اچھا بھائی اگر یہ مصافحہ ملاقات ہے پھر ملاقات کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم کہنا چاہیے؟ نہیں. آج سے آپ کو کوئی ہنسی ملے وہ آگے دو ہاتھ کرے ایک ہاتھ کر کے تو اتحیات للہ والصلوات ملاقات ہے تو السلام علیکم کہتے ہیں نا جی. یہ مصافحہ ملاقات ہے. آؤ تمہیں صحیح بخاری سے بتاؤں ایک ہاتھ کا مصافحہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے راستے میں. یہ ملاقات کا وقت. فمد یدہ
اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پھیلایا، حضرت ابو ہریرہ نے پیچھے کھینچ لیا، پھر اچانک غسل کر کے آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے کہا آپ جو ہے نا وہ ملے نہیں، بیٹھے نہیں ہمارے ساتھ، بل بالآخر فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا یندس. تو دیس میں مدعا یاد ہو، اب جن لوگوں کو دیس کا علم نہیں بےچاروں کو نام کو بخاری کا صرف نام ہی سنا، کہتے ہیں یاد لفظ یاد ہے اور یاد کا لفظ دو ہاتھوں پر بھی بولا جائے، المسلم من سلم المسلم من اللسان ہی. اور بخاری تم نے پڑھی ہو کسی استاد سے تو بیوقوف ہو، تمہیں پتا ہو تمہارے انفیوں نے یہاں بخاری کا عشیہ دے کر بتایا، دوسرے نسخے میں بخاری کے اندر ہی بے یاد ہل یمنا ہے، دایا ایک ہوتا ہے کہ دو، اور دایا ہاتھ کتنے ہوتے ہیں بخاری میں؟ تو دوسرے نسخے میں ساتھ انفیوں نے مانا ہوا کہ دایا ہاتھ آپ نے آگے کیا تھا، تو ایک ہاتھ کا مسافہ نبی سے ثابت ہے، دو ہاتھ. اچھا پھر اور بات، چلو مان لو یہ مسافہ ہے، ہم جب ایک ہاتھ کرتے ہیں جس طرح عبداللہ بن مسعود کا تھا، انفیوں کے دو ہوتے ہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ پھر پورا جس کے عمل ہوتا ہے نا جی، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ کئی بہت پڑے ہوئے جو کہتے فقیہ دورہ، وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے کفی بینا کفی ہے، کہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھی، کفن واحد ہے کفین اس کا تسنیہ ہے، کہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. وہ کہ یہ جو کفی ہے واحد اصل میں یہ اس میں جنس ہے مراد، اس سے بھی دو ہاتھ ہیں، اگر اس سے دو ہاتھ مراد ہو پھر کیا معنی بنے گا؟ میرے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھے، کفی بینا کفی. ایسے سلام کیا کرو نا اعلیٰ حضرت، جب کسی دو سلام کرنا کفی بہینا کفی، اگر یہ ترجمہ ہو تو پھر یوں کیا کرو نا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ اندر ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے، تو حدیث نہیں سمجھ میں آتی تو کسی حدیث مدرسے میں کسی عالم سے پاس بیٹھ کر حدیث سمجھ لو. جناب عبدالرشید صاحب، آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ انفی عملی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو تم نماز کی بات کر جزیہ کیسے لیتے ہیں؟ کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو دو فتوا شیعوں کے پیچھے پڑھ لیا کرو، میں تو سیاست میں آ کر پڑھ. اگر تقلید شرک ہے، کیا کعبہ میں دوبارہ شرک؟ بھائی تقلید کی کئی قسمیں ہیں، ایک تقلید یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کا حکم مانے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کا حکم مانتے ہو تو یہ شرک. اور کیا خیال ہے دیوبندی ہے نا سوال کرنے والے، پکی قبروں کے قائل ہیں دیوبندی؟ پکی قبروں قائل ہیں؟ ابھی میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں دیوبندی، انفیف، شافی، مالکی، حنبلی، جعفری، پانچوں فقہوں کے 51 فتاوی میں نے لکھے ہیں کہ فقہ انفی والے، جعفری والے، شافی، حنبلی سارے کہتے ہیں پکی قبر بنانا حرام ہے، بنی ہوئی کو گرا دینا واجب ہے. تو یہ مکے میں پکی قبریں تھیں کہ نہیں تھی محمد عبد الواحد کی آمد سے پہلے؟ تو آپ بتا دو پھر کیا وہاں پھر کفر اور شرک کا غلبہ ہو گیا تھا؟ یہ سوال جس طرح ہمارے اوپر ہے تمہارے اوپر بھی اسی طرح ہی ہے، اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتا دو. ابھی تک حسین احمد ٹانڈوی کی شہاب ثاقب سے جان نہیں چھوٹتی. جناب رشید صاحب، یہ تقریر میں سب کا ایک ہی طرز لگانا کس حدیث میں ہے؟ بھائی اللہ کے نبی نے قرآن کو جو ہے نا مزین کر کے پڑھنے کا حکم دیا، کہ طرز تو اس سے نکلتی ہے، تمہیں حدیث نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ مبشر احمد ربانی قاضی رشید احمد نے حدیث مسئلہ قبول کی، یہ کہانیت کی دیل. یہ افضل ان صاحب کے بارے میں سوال کیا انہوں نے، تو پھر جو لوگ حدیث مسئلہ چھوڑ گیا. بھائی ذکر کرنے کا ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تحقیق کر کے جب کسی کو سچی بات معلوم ہو جائے تو وہ قبول کر لینا، یہ حقانیت کی دلیل ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث اللہ کے فضل سے سچے ہیں، اور بڑے بڑے دیوبند کے فتاوے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں حدیثوں کو سچا مان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، بلکہ لڑکیوں کے رشتے دینے والے مولوی. جب تک سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اور جس کو تم شیخ التفسیر کہتے ہو احمد علی لاہوری، اس نے علیحدہ نماز عید نہیں پڑھی، جہاں لاہوریوں سے جا کر پوچھ لو. وہ تو جب تک سید داؤد غزنوی تھے عید پڑھاتے رہے، اور مولوی احمد علی لاہوری زندہ رہے، وہ تو ان کے پیچھے عید پڑھاتے رہے، انہوں نے الگ نہیں پڑھائی. پھر اہل حدیثوں کو سچا مان کر انہوں نے مولانا عبد المجید چودھری کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور جس کا نام لے کر کتابیں پڑھ کر تم حدیث پر اعتراض کرتے ہو، ماسٹر نے انہوں کاڑ لی، اس نے اپنی بیٹی صفیہ بیگم کا رشتہ دیا، نکاح کیا ہے ہمارے اہل حدیث لڑکے محمود سے، اور پانچ بچے ہیں اس میں سے. جاؤ کارے جا کر تحقیق کر لو، مناظرے میں بھی بتایا تھا، پھر اس گالیوں پہ اتر آیا تھا. میں خود اللہ کے فضل سے مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ گھر بھی دیکھ کے آیا ہوں، اس کے داماد کو بھی مل کے آیا ہوں، اور بچوں سے بھی ملاقات کی. اللہ کے فضل سے پورے گھر تک پہنچے ہیں. آپ کے شاہ القول نذیر حسین دہلوی نے فتاوا نذیریہ میں تحریر کیا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نبی صاحب اپنی قبر مبارک صلاۃ وسلام سنتے ہیں. وہی جو رول اٹھانے والا مسئلہ ابھی مولانا گوندلی حافظ اللہ مسلم ان کے حدیث سے بتا گئے، اس سے زیادہ ایک والا مجھ سے سن لو، وہ جو تمہارے امام کے نام منسوب جس کو تم فقہ اکبر کہتے ہو، اس میں لکھا ہوا یواد روح ہو، اس کی روح لٹائی جاتی ہے. اگر یہ تکفیر ہے یا شرک ہے جس طرح یہ سوال لکھنے والے نے کہا، امام صاحب پر پہلے فتوا لگاؤ نا، بعد میں سید نذیر شان کی بات کر لیں گے. اور وہ سارے دیوبندی جو سمائے موتا کے قائل ہیں تسکین و صدور، بلکہ عقائد علماء دیوبند المحند المفند میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. جا کر اپنے بڑوں پہ شرک کا فتوا لگاؤ. یہ جو کہتے ہیں یہ حدیثیں ودا کارا فن سے تو ایک انصاف کا حکم، انصاف کا بات ابھی میں قرآن قرآن کی آیت میں بتا چکا ہوں. لا صلاۃ بعد الفجر حتا تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. تو کہنا جو تم جو سنتے پڑھتے ہو تو اللہ کا فضل سے تفصیل کے ساتھ ذوالفقار بھائی یہاں موجود ہے، 40 کے قریب سے جواب میں لکھ کر اس حدیث پر دیے ہوئے ہیں، ابھی جواب نہیں آیا. اگر ہمت آ تو اس کا جواب لکھ کے بھیجو. یہ تو ہمارا ہے تمہارے اوپر کرو چڑھا ہوا ہے، کرو تو پچھلے اتار لو، پھر آگے مزید بات کر لیں گے. بخاری شریف میں تین طلاقوں کو تین کہا گیا، ایک وہ حدیث اس اللہ وہ تو الگ الگ طلاق وہ ہے ہی، دوسری تو الگ الگ طلاقوں والی، اور ایک ریان والی حدیث ہے، ان کا ایسی کٹھی ایک مطلب سے تعلق کیا ہے؟ بخاری کی صحیح حدیث دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ، یہ بھی بات ہو چکی کہ غیر مقلد حضور سے لے کر چلے آ رہے ہیں. ابھی یہ میں نے سارا بتا دیا، سند بھی سنا دیا. غیر ہر دور میں ہر صدی میں دنیا میں مساجد. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دارالعلوم دیوبند تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد دیوبند، چھتے والی مسجد، بغیر چھتے کے مسجد، مسجد انفیہ، غوثیہ، چشتیہ، بریلویہ، دیوبندیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سور وردیہ، بغیر وردیہ کوئی مسجد تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ناموں کی؟ اور بھائی اگر اللہ یہ ہم سے سوال ہے تو تم نے جو مسجدوں کے نام رکھے ہوئے اللہ کے نبی سے ثابت کر دو. مسجد کا نام کسی بندے کے نام پر رکھنا، بخاری میں کتنی حدیثیں موجود ہیں، قبیلے کے نام پر بھی رکھنے کی دلیلیں موجود ہیں. جا بخاری کتاب المساجد پڑھ لو، جا کر جائے لو. المقلد جہل و مقلد زہل، رابی اور صحابی کے عقیدہ ایک ہے، یہ تو جھوٹ ہے. بھائی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ وہ کتاب اور سنت ہے، اور صحابہ بھی یولب الکتاب والحکمہ، وہ بھی کتاب اور سنت والے تو جھوٹ کیسے ہوا؟ اور تین طلاقوں والی بات میں نے بھی بتا دی، اور اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات ہو گئی. کیا غیر مرد کسی مردہ عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ اور اللہ کے بندے تمہیں بخاری نہیں آتی اصل میں، تمہیں پتا ہوتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی فوت ہوئی تھی، میں تو سوں گال بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فوت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے آج رات ملم یقار فی اللیلۃ، جس نے رات اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا، صحبت نہیں کی، وہ قبر میں اترے. تو جس آدمی نے کہا اتار حضرت رسول اللہ کی بیٹی کو اتارا تھا وہ محرم نہیں تھا. اس لیے غیر محرم اتارنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی صحابہ نے اتاری ہیں قبریں، قبروں میں جو ہے. آپ کا ہم کہ مفتا بہا قول کے متعلق بتائیں، ہمیں غیر مفتا والے پیش کرتے ہیں. مفتا بے ہی بتاؤں، سن لیں سر، مفتا بے ہی بھی ایک فتوا بتا دوں نا. ایک تو پہلے بتایا تھا نا امام النفا کا، تیسری صدی ہجری تک اجرت لال قرآن آرام ہے. تو اجرت لال قرآن جب مفتا بے ہی تیسری صدی ہجری تک رہا، یہی فتوا چلا آتا رہا ہے، آرام کیوں کھاتے ہو؟ امام صاحب کا یا مذہب چھوڑ دو. اس میں ایک سوال آیا ہوگا، اس دن بھی شاید آیا تھا، کہتے ہیں پھر تم لوگ جو ہے کیوں کھاتے ہیں امام صاحب کے پیچھے؟ تو بھائی ہم صحیح بخاری میں قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کی حلت کی حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. ہم تو حدیث کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تم نے امام صاحب کو مان کر بھی ان کا مذہب کو تسلیم نہیں کیا، اور حرام کھائے ہی جا رہے ابھی تک چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. ذرا بند کر دو ان مولویوں کی تنہائیں، جتنے یہاں سننے والے ہیں گاؤں والے، کم از کم چلو 113 چک میرے مولوی کی تنخواہ بند کرو نا، یا اس کو انفی نہ رہے. اگر انفی رہا تو امام صاحب کے مذہب کی روح سے فتوا ان کا یہ ہے کہ اجرت لال قرآن رام اس کی تنخواہ بند کرو، اس کو اپنا کام کرے. اگر انفی رہنا ہے پھر مسجد میں پڑھا کر اجرت لال قرآن نہ لو، یہ آرام ہے اسی کا انفی کی روح سے. اور اگر اس کو الحال سمجھنا پھر حدیث آئیے، حدیث سے علت ثابت ہوتی ہے، اور پھر آل حدیث مسئلہ قبول کر لو. مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے، جانتے ہیں وہ امبیٹھی والا، وہ سہارنپوری بھی جس کو کہتے ہیں، مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے بدل المجہود کی اللہ بھی داود میں لکھا ہے، قد افتو بعض المتاخرین علی قول شافی، بعض متاخرین نے شافی کے قول پر قرآن کی تعلیم حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا. کیوں؟ لضرورت. کس لیے؟ ضرورت کی وجہ سے. ضرورت کیا بھائی؟ پیسے لینے، پیٹ نہیں نا پلتا. اور جب کھانے پینے کی باری آتی ہے، بھی کا انسی کو طلاق دے ڈالتے ہو، لالے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کیونکہ کھانے کی باری آئی شادی کے قول پر فتویٰ حضرت لال قرآن، اور دوسرے انفیوں کو گیارہویں دینے کی بات آئی شاہ عبد القادر جیلانی کا نام لے دیا، ان کو بھی انفی کھانے کے لیے کوئی نہیں ملا، اور انہیں بھی فتویٰ جو ہے نا انفی کوئی کھانے کے لیے. مفتابئی فتویٰ بتاؤں، جاؤ میرے بھائیو مفتابئی فتویٰ ایک سن لو. یہ جو فتویٰ قاضی خان، قاضی خان جو چھپا اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سارے مفتابئی کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورت فاتحہ جس آدمی کو نقصیر دیتی ہو اور یہ یقین ہو کہ اگر فاتحہ پیشاب سے لکھ رہے شفا ہو جائے گی، وہ ماتھے پر سورت فاتحہ پیشاب سے لکھ رہے. یہ مفتابئی قول ہے اور قاضی خان میں موجود ہے. قاضی خان کی حاشیے پر لکھا ہے کہ اس کے اندر مفتابئی قول ہے. اور جاؤ علم الفقہ اردو زبان میں، شاہ صاحب لے کر رکھ لیں بڑا کام دے، علم الفقہ اردو زبان میں عبدالشکور لکھنوی کی، اس کے مقدمے میں سوا 15 پہ لکھا ہوا اس کے اندر سارے مفتابئی قول. اب کیا مسئلہ ہے یار؟ بہت گندا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ انگلی سوٹی وغیرہ لے لے وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، مر بتانے والا نہیں ہے خام. اور بھی بڑے مسئلے ہیں. محدثین کی آلات میں کتابیں لکھی ہیں طبقات انفیہ مالکیہ، تو غیر مقلدین کے آلات کہاں ملتے ہیں بھائی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں طبقات نابلہ وغیرہ یا یہ جو دوسرے طبقات ہیں، یہ مقلدین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ایک استادی اور شاگردی کی نسبت ہے. بگرنا عملیوں نے امام بخاری کو طبقات نابلہ میں لکھا ہے، شافعیوں نے بخاری کو طبقات شافعیہ میں لکھا. اب آپ بتائیں دونوں امام بخاری کو اپنے اپنے طبقات میں، یہ طبقات کون سی دلیل ہے انفی اور شافعی ہونے کی؟ بھائی ہمارے جو ہے نا آلات، وہ کتاب اور سنت کے احکامات ہے، راویوں کے رجال کے اوپر کتابیں موجود ہیں، تاریخ کے آلات موجود ہیں. اور جب امام ابو حنیفہ کے بارے میں خود تھانوی جو نے لکھا جو غیر مقلد تھا، بتائیے اس کا کس طبقے میں ذکر ہے؟ بخاری شریف امام بخاری نے مصافہ کا باب باندھا، یہ میں بتا چکا ہوں. دیکھو گالی دی ہے، اگر حلالی ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. اتباع کا کیا معنی ہے بھائی؟ اتباع کسی کی بات بھی دلیل تسلیم کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع. جس مسئلے نے دل کیا اتباع کی نا میرے بھائی، وہی مثال دے گی نا اجرت علی قرآن منع کیا تو امام سے اتباع چھوڑ. بھائی ہم اجرت علی قرآن کو جہل حدیث کی بات سے سمجھتے ہیں، ابھی بتایا. اور امام حنیفہ کا فتویٰ غلط اس لیے سمجھتا ہے کہ جس پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ روایت درست نہیں ہے. اور دوسری بات، بالفرض اگر اس کو درست مان بھی ہے تو پھر دونوں دشوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. انہوں نے جس حدیث کو بنیاد بنایا ہے وہ روایت ہے تو کمزور کہ ایک صحابی جو عبادہ بن سامت غالباً اصحاب صفہ والوں کو پڑھاتے تھے، اور صفہ والے جو تھے انہوں نے کوس اجرت نہیں دی، تحفہ دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ اس کو میدان جہاد میں چلو استعمال کر لوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جہنم کا توق پہننا چاہتے تو لے لو. یہ روایت ہے. اب اس روایت پر امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ حالانکہ یہ روایت درست نہیں ہے، اگر اس کو صحیح بھی مان لیں لیکن سے اصحاب صفہ والے، صفہ والے غریب تھے کہ امیر؟ غریب تھے نا، طالب علم تھے غریب تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاں سے 30 بکریاں لی تھیں وہ غریب تھے کہ امیر تھے؟ وہاں حضرت علی القرآن کے سراء خلف ہوتا ہے، ابو داؤد میں بھی بخاری میں. تو معلوم ہوا کہ جو غرابا بیچارے کچھ نہیں دے سکتے، وہ نہ دیں ان سے نہ لیں، امیر دیں. دور کرے گا گوندلی صاحب، آپ کو کوئی بات کہنا تو قرآن کی مخالفت ہے. الحاظ باللہ ہم نے کب کہا گوندلی صاحب کو کوئی بات کہنا قرآن کی مخالفت ہے؟ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اگر عمر کے فیصلوں کو رسول اللہ خلاف کہنا، بھائی عمر خود کہہ رہے ہیں آختہ عمر و صحابہ عمرا، اور تم بھی تو لکھ کے بھیجو نا کہ بسم اللہ جو جاری پڑتے تھے، جو حضرت عمر رفائی دان کرتے تھے، جو حضرت عمر فاتحہ کا حکم دیتے تھے، یا یہ رسول یہ اس کے بارے میں فتویٰ لکھ کے بھیجو نا کہ کیا فیصلہ تمہارا. بھیج کے جلسے میں لالا کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ لالا کرنے لعنت ہے، کہتا نا آپ کا مطلب غیر مشروط لالا ہے جو قرآن کے عین موافق، وہاں میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا اس کو لالا نہیں کہتے، وہ نکاح صحیح ہے جو صحیح صورت ہے. الالے کی شرح جو ہے وہ خود تمہارے امام محمد نے کیا، وہاں بھی میں نے بتایا تھا شاید تمہارا حافظہ کمزور ہے، اس کے اندر جو ہے نا امام محمد نے الالے کا یہ شرح کیا کہ کسی کا نکاح دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کیا جائے کہ پہلے لے یحلھا للاول، تو یہ مشروط ہے کہ غیر مشروط ہے؟ دو دشوں کا مطالبہ الفاظ غور سے پڑھیں. نمبر ایک، ایک حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح جس میں کوئی متروک الحدیث نہ ہو، کوئی مدلس نہ ہو، کوئی وہمی نہ ہو، ایک حدیث صرف ایک حدیث ادھار نہ کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، دو رکعتوں سے اٹھ کر اور وتروں میں ہاتھ اٹھانے کی ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، اللہ اس کو حدیث کا حیدہ ہو گیا. آپ کے مسئلے کی اکانیت کا پتہ چل جائے گا. اگر ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا, عورتوں کی طرح تانے نہیں, الزام نہیں حدیث دینا. دیکھو نے گالیاں دی. اب ایک حدیث صحیح جس میں یہ رفع جان شروع کا رکوع کا جاتے وقت اٹھتے وقت دو رقموں سے اٹھتے وقت, صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں, میں چار مقام کی رفع دین ہے. اگر آپ میں ہمت ہے اس کے اوپر اصول حدیث کی روح سے کوئی جڑا بنتی ہے لے کے بیٹھ. دوسری بات کہ وتر میں ہاتھ اٹھانے کی, میرے بھائی اس کی میں تفصیل سے مجلہ تو دعویٰ ان کی لکھ چکا ہوں اور میری کتاب کے اندر بھی موجود ہے. میری معلومات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وتر کے اندر جو ہے صراط کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے. جو بھائی ایسا کر رہا ہے اس کی غلطی ہے, یہ میرا مہربانی یہی سمجھ آئی ہے. جو سند بیان کیے پہلے اپنی سند کا حوالہ پیش کریں, ہر ایک غیر مقلد دلائل سے ثابت کریں جو کہ آپ کے نظریات رکھتا ہو. بھائی میں نے حوالہ اپنا دیا, میں نے اپنی ساری سند سنائی ہے, کتابوں میں بھی یہ لکھی ہوئی موجود ہے قاضی شکانی, اور میرے پاس بھی لکھی ہوئی اساتذہ سے موجود ہے. قاضی شکانی کے سند پر جو کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھی ہوئی موجود ہے. آپ کو کسی کے اوپر اعتراض ہے کہ فلاں غیر مقلد نہیں ہے, وہ لکھ کر بتائیں تو میں جواب دیتا. اور آپ کو اللہ کے بندے سمجھ ہی نہیں ہے حدیث ہوتی کیا اور سند کیا. آپ کی سند میں عبدالحق برائی شیعہ ہے, الیاذ باللہ یہ بالکل جھوٹ ہے, اور لکھنے والے نے بغیر حوالے کی لکھا اور یہ بالکل غلط ہے. عبداللہ اگر ان کے بارے میں آپ کوئی ایسا شیعوں والا عقیدہ ثابت کر دیں ہم برات کریں. اور میں نے حوالہ دیا ہے آپ کے بارے میں کہ امام ابو نفا کا قول ہے, ایمان و ابلیس و ایمان و بکر واحد. اب اس کے بارے میں مجھے لکھ کر فوراً بھیجو کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں, اور اس کی سند میں آپ بیان کرتا ہوں, آپ لوگ توجہ سے سن لیں. یہ تو امام نفا کا قول ہے, ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح, ایسے رک کر کے ایسا سنیں. بھائی مولوی صاحب جہاں بھی بیٹھے ہیں, امام ابو نفا کا جو قول ہے کہ ایمان ابی بکر ایمان ابلیس و ایمان ابی بکر واحد, اس بات کو امام ابو اسحاق الفزاری نے امام ابو نفا سے سن کر نقل کیا ہے. ابو اسحاق الفزاری سے دو محدثین, ایک کا نام ابو توبہ الحلبی ربی بن نافع ہے اور دوسرے کا نام ابو صالح محبوب بن موسیٰ الانطاکی ہے. یہ دونوں, یہ بھی سکہ محدث ہے, ان دونوں نے ابو اسحاق فزاری سے بیان کیا ہے. پھر ابو توبہ سے ابراہیم بن سعید التبری الجوہری ابو اسحاق نے بیان کیا ہے, اور ان سے عبداللہ بن احمد ابن حنبل نے بیان کیا. اور دوسری سند میں ابو صالح سے محمد بن ہارون نے عثمان بن سعید نے بیان کیا ہے. تو گویا کہ امام ابو اسحاق الفزاری سے یہ عبداللہ بن احمد ابن حنبل جو مسند احمد کے راوی ہیں, اب امام احمد کے بیٹے ہیں, سکہ محدث ہے, انہوں نے ابراہیم بن سعید سے بیان کیا ہے, اس کے بارے میں تقریب میں لکھا ہوا ہے سکہ تن حافظ. دوسرا آگے ہے ابو توبہ الحلبی و ربی بن نافع, اس کے بارے میں تقریب میں موجود ہے سکہ تن حجتن عابد. اور آگے ابو اسحاق فزاری ہیں, ان کے بارے میں بھی تقریب میں موجود ہے سکہ تن حافظ. تینوں سکہ راوی ہیں. اور یہ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے امام ابو نفا کو کہتے ہوئے سنا, وہ کہتے تھے ابلیس کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان ایک ہے. اب میں ادارے برات کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں عبدالحق کے بارے میں, محدث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کسی موت پر کتاب کا انفی کا نہیں, یہ تو پہلے ہی تبر رہی ہے, کسی موت پر جو ہے نا سیدھا راوی کی کتاب کا حوالہ دیں. میں نے امام صاحب کے بارے میں سند پیش کر دیا, اسی پر فیصلہ ہے, تو میں امام عبدالحق کے بارے میں لکھ کر بھیجو. میں نے یہ سند پیش کر دیا, ٹیپوں میں ریکارڈ ہو گئی ہے, اگر کتاب کا حوالہ لینا ہے وہ بھی میں فوٹو کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں, اور اس کا مجھے جواب لکھ کر بھیجو. اور وہی لفظ کہتا ہوں, اگر تم نے بوتل کا دودھ نہیں پیا تو پھر لکھ کے بھیج دینا, کیونکہ عورت کا دودھ بھی چاولوں میں ڈال کر کھا جاتے ہیں, قاضی خان میں لکھا. جب آپ پہلے انفی تھے اور علم انفیوں سے پڑھا, ابن حجر اسقلانی شافی ہیں, بالکل غلط بات ہے شافی نسبت ہونا. ایک منٹ جی, ایک کسی طرح مجھے بتاؤ کہ ابن حجر نے کہا ہو کہ میں مقلد ہوں شافی کا, یا ان سے کسی سند صحیح سے بتاؤ کہ صحیح سند سے بات آئی انہوں نے کہا شافی کا مقلد. اب کہیں مکی بن ابراہیم امام ابو نفا کے شاگرد ہیں, سبحان اللہ, مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے اگر امام ابو نفا سے کوئی بات سنی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ ان سے موافقت بھی رکھتے تھے. اور امام ابو نفا کے کئی کذاب استاد بھی ہیں, کذاب شاگرد بھی ہیں, لسٹ سننی ہے تو میں انشاءاللہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کون سی بات ہے. اور پھر کیا تمہاری سے غیر مقلد نہیں تھے, یہ آپ نے جھوٹ بولا. بالکل آپ لائیں کوئی والا جس میں سراب کے ساتھ لکھا ہو کہ یہ غیر مقلد نہیں ہے, بلکہ میں نے تو بتایا امام ابو نفا کو بھی تم کہتے ہو غیر مقلد تھے. جب آپ پہلے انفی تھے, علم انفیوں سے پڑھا, تمہارے استاد غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ یا یہ جھوٹ ہے کہ میں پہلے انفی تھا؟ اللہ کے فضل سے بالکل سچا, میرا گاؤں ہیلا ہے, تحصیل فالیہ ہے, ضلع منڈی باودین ہے, وہاں کا میں رہنے والا ہوں, وہاں جا کر انفیوں سے پوچھ لو. اور میرے ساتھ پڑھنے والے استاد جو ساتھی تھے ان میں ایک جو ہے وہ سپاہ صحابہ کے صدر بھی بنے، ان کا نام حافظ اسلم عابد ہے، اگر کوئی سپاہ صحابہ کا بڑا آدمی ہے تو اس کو پتا ہوگا، وہ اس کو رشیوں نے قتل کر دیا، اور اس کے ساتھی احمد علی موجود ہے، دوسرا اس کا ساتھی جو ہے محمد اسلم، جو ہم چاروں مل کر مولوی دلپذیر صاحب سے پڑھتے تھے، شاگردوں کی کتابات ہے، وہ استاد آج زندہ ہے، ان سے جا کے پوچھ رہا منفی تھے کہ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں اہل حدیث ہونے کا راستہ بتایا کہ نہیں بتایا، دور جانے کی بات نہیں، ابھی میں نے بتایا تھا میری کتاب پر انہوں نے اب تقریر لکھی ہے، وہ بھی چھپ کے عائشہ صاحب کو دی ہے میں نے، تو اس لیے میرے بھائی آپ ایسی غلط کہتے ہیں، اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے والے حدیث میں سنت کا لفظ دکھائیں، یہ اب ایک نیا مسئلہ سنیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی باتوں کو آپ سنت کہتے ہیں ان کے اندر سنت کا لفظ ہی ہوتا ہے، بھائی سنت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نماز میں ہاتھ باندھتے رہے تو یہ آپ کا عمل ہے، اور سنت اسے ہی کہتے ہیں، اگر یہ کہتے ہو کہ سنت تب مانیں گے لفظ سنت لکھا ہو، آؤ فیصلہ کر لو فقہ حنفی میں جتنے مسئلوں کو تم لگا تو یہ سنت ہے، سب کی لسٹ بنا لو اور ان کی حدیث سے تم لفظ سنت دکھا دو اور باقی کا مجھ سے پوچھ لینا، یہ کون سی بات ہے؟ ابن خزیمہ الحدیث ضعیف ہے، اس کی سند پڑھ کر سب ہی کی توثیق نقل فرما دیں اور سب کو پڑھ کر سنا دیں، آپ ابن خزیمہ بھیج دیں انشاءاللہ میں آپ کو سارا حالات بھی بتا دیتا ہوں، اور میری کتاب انشاءاللہ آنے قریب آپ کے ہاتھوں میں بھی بھیج دوں گا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو نماز میں ہاتھ گاہ باندھے اور ایک ایک راوی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اللہ کے فضل سے، ساری پرچیوں کے جواب دے کر جانا، بھاگ نہ جانا، سبحان اللہ، اور لکھ کے بھیج دیں، یہ ختم ہو رہی ہیں، مولانا آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اپنے بیج میں ایک سوال کے جواب میں عورت کے آپریشن کو پیغمبر کے شک سے تشبیہ میں نے نہیں دیا ہے اعوذ باللہ، میں نے تو وہاں اجتہادی صورت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تھا، شرح صدر کو یہ نا سینا کیا کرنے کو کہتے ہیں، اس کو آج کی زبان میں آپریشن کہتے ہیں، تو آپریشن کا جواز ملتا ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ اعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ اس عورت کے ساتھ، یہ آپ کا مجھ پر جھوٹ ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور اگر یہ بات ہے جاؤ فضائل اعمال آپ نے اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ واقعہ بیان کرتا، میری ماں بیمار تھی، اچانک ایک بادل آیا، اس میں سے ایک بندہ رونما ہوا، اس نے میری ماں کے منہ پر پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور میری ماں ٹھیک ہو گئی، وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ کے نبی نے تو زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تمہارے بڑوں نے لکھ دیا کہ چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا غیر محرم عورت کے، پیٹ پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تم نے کیا کہ ہم نے کیا، معافی مانگو جا کر، اور جو مر گیا اس کے لیے بھی اللہ سے مانگے شاید اللہ اس کو معاف کر دے، ایک عالم نے کتاب لکھی 12 مسائل، اس میں لکھا آسم القلیب ضعیف ہے، میرے بھائی اگر اس نے لکھا تو یہ اس کی غلطی ہے، آسم القلیب مسلم شریف کا راوی ہے، سیکھا ہے تفرد کی صورت میں، اس پر امام بخاری کے استاد یا ابن معین کا قول، علی بن مدینی کا قول ہے کہ جب یہ متفرد ہو تو حجت نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے اور اس آدمی کی بات غلط ہے، ہاں وہ اہل حدیث اگر کوئی غلط بات کرے تو ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ بھل مقلد ظاہلن بھل مقلد جاہلن، خالد جھوٹا گنفی کہتا ہے قرآن حدیث سے ثابت نہیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن حدیث میں مکمل نماز موجود ہے، لیکن تمہارے مولویوں کو نہیں آتی، جس طرح سرگودا چاک نمبر 160 نیو سیٹلائٹ آن میں نہیں آئی، چلو شکر ہے آپ مان گئے کہ نماز مکمل ہے قرآن حدیث میں، چلو بل فرض ہمیں نہیں آئی، مولوی صاحب نے بیان کیا آپ کو نہیں بارہ کھائی، آپ ہمیں سمجھا دیں سر، ٹھیک ہے نا، نام تو نہیں اس کے نیچے لکھا، تو بہرحال جس نے یہ لکھا ہے وہ پھر خود مجھے سمجھا دے یا ہم کوئی اور بھائی بھیج دیتے ہیں، چلو ہمیں تو سمجھ نہ آئی، ہم اپنا قصور اس معنی میں آپ کے کہنے پر بالفرض تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ حالانکہ حضرت صاحب نماز بتا کر گئے اور حدیث کی کتابوں کے حوالے دے کر گئے، آپ کہتے ہیں چلو آپ نے یہ تو مان لیا کہ حدیث میں نماز موجود ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ جو فقہ حنفی میں نماز بتائی گئی ہے وہ آپ نے مانا کہ نماز حدیث میں ہے، اب حنفی نماز جو ہے وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ ہمیں حدیث سے دکھائیں، یہ جو ایک ہی مسئلہ مثال کے وہ آپ کو بتا کر گئے کہ امام صاحب کے نزدیک فارسی کے علاوہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نماز ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حدیث لے کر بھیج دو، کیونکہ آپ نے لکھا کہ نماز جو ہے وہ حدیث میں موجود، اسی طرح امامت کی شرطیں، امام کا سر بڑا ہو اور اس کا یہ حصہ چھوٹا ہو، بیوی خوبصورت ہو، یہ جیسے حدیث سے نکالیں وہ بھی لے کر بھیج، رشید احمد لدھیانوی دوسری دید میں انفی مالکی والے حدیث سے، محمد بٹری یہ تو کچھ اور بس والے لکھ رہے ہیں، سوال نہیں، صلات رسول ہے جس پر آپ کو تصدیقات موجود ہے، اس پر عبدالرؤف نے عاشیہ لکھا، تو یہ ہے حدیث کی اقانیت کی دلیل اللہ کے فضل سے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ کوئی روایت ضعیف ہے تو اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، ہم کب مصر ہیں کہ جو انہوں نے روایتیں لکھی ہیں وہ ساری صحیح ہیں، اگر میرے بھائیوں سے غلطی ہو گیا اور کوئی ضعیف روایت انہوں نے درج کر دی اور اس کے بارے میں ہمارا ہی عالم نے بتا دیا نا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو ہم تو کہتے ہیں اگر ہمارے کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم تو اس کو غلطی مان لیتے ہیں، یہ تو آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایماندار بندے کا میں مخالف کی بات مانتا ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں مانتے، آپ اپنا ایمان دوہے بیٹھے ہیں، ہم تو اللہ فضل کی غلطی ہے تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نماز جنازہ غائبانہ ادا کرتے ہیں، یہ فرمایا بکر عمر عثمانی کے دورے کن کن لوگ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور کن کن خلفاء نے. میرے بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری غائبانہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواز موجود ہے. جب اس کا جواز موجود ہے تو کیا کسی کام کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے صحابہ اس کو کرتے ہوں؟ اگر اس طرح ہے تو جتنے آپ اعمال کرتے ہیں وہ سارے صحابہ کرام سے میں لکھ کر دے دی. کرو قبر میں واپس آتی ہے بھائی یہ بتا گئے ابھی دو، میں نے بھی بتا دیا. ود میں مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار ادا کیا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ. خانہ خدا میں جھوٹ بولا، بھی ہاں بھی جھوٹ سے کام لے. یہ تو اعتراض ہے، اعتراض ہے، کوئی جھوٹی بات ہے تو بتاؤ. پرچیاں ختم ہو گئی ہیں بھائی، اب کسی مولوی کی پرچیاں نا، پرچیوں کا جواب دے کر جانا، بھاگنا جانا، میں تو بیٹھا ہوں، کوئی نہیں ہے. یہ بتا دیا جواب اس کا دے دیا. اتخذوا احبارہم. صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا پھر کوئی میدان رکھ لیں، اور یہ تو پتہ نہیں کہاں کے بچونگڑے آئے.